الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان العلم معلقا عند الثريا لا تناوله إلا رجل من أهل الفارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عن أبي يوسف عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفائله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله محبس درد پاک پر لیجئے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ نشست درس نظام مصطفیٰ کے ایک خاص عنوان کے ساتھ ہے۔ امام الائمہ، حبر الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور نظام مصطفیٰ کی جو تصویر، جو تنویر، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آگے بڑھائی ہے، تو اس پر، اس نعمت کے حصول پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یوں تو شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی ہے، وصال شریف کی ہے، تو اس مناسبت سے نظام مصطفیٰ کی اس نظم کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد سب سے بڑا سہرا جس کے سر جاتا ہے وہ ہمارے امام سراج الامہ، حبر الائمہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی شخصیت ہے۔ امت متفق اور مسلم اور یک زبان ہو کر آپ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور آپ کو امام اعظم میں بلکہ سلف کے جو اکابر گزر چکے ہیں، جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو فقہا، محدثین، مورخین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت اور ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، بیک زبان امت ان کو امام اعظم بھی کہتی ہے اور امام السلف بھی کہتی ہے، یعنی سلف جو اکابر ہمارے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں امامت کا درجہ مرحمت فرمایا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے منصب کی تفہیم ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم آپ کی شخصیت مبارکہ کے اہم گوشے اور خاص طور پر آپ کی شخصیت مبارکہ سے متعلق جو شرائط اور معاملات ہیں اس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، علم دین حاصل کرنا، یہ اسلام نے خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اب علم کو حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک علم جس کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور ایک علم جس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جسے ہر کلمہ گو مسلمان نے حاضر کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے، اس میں اگر اس نے کوتاہی کی تو سخت گناہگار ہوگا، اور ایک علم ایسا ہے جو خاص تمام دین کا مغز، مکھن اور اصل ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم میں باصلاحیت لوگ ہوں، ذہین لوگ ہوں، فتین لوگ ہوں، وہ خاص اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پورے مجمع سے نکلیں اور پھر اس علم میں مکمل عبور حاصل کریں، اور اس کے علاوہ جو علم ہے جس کو فرض عین کہا جاتا ہے، وہ علم ہر کلمہ گو مسلمان، مکلف پر، عاقل پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی برتتا ہے اپنے منصب کے حوالے سے، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، تو وہ سخت گناہگار ہے۔ مثلا جس علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، وہ عبادات قائم کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، ان عبادات کی شرائط کیا ہیں، ان عبادات کی ادائیگی کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، وہ کن چیزوں سے قائم ہوتی ہیں، کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہیں، تو وہ عبادتیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اس سے متعلق جو علم ہے، یہ امام و مقتدی، مجتہد و عامی، ہر کلمہ گو مسلمان کو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا، اور ہر لمحہ نماز پڑھنے کے باوجود اس کا گناہ میں جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح نماز ہم پر فرض ہے اور دن میں پانچ وقت فرض ہے، تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں عامی، نادان، جاہل، جو بھی ہو یا عالم، تمام کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، حج خاص شرط سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، زکات خاص شرط سے ہم پر فرض کی گئی ہے، تو لہذا اگر کوئی شخص زکات دینے پر قادر نہ ہو، کوئی شخص اگر حج کرنے پر قادر نہ ہو، تو یقیناً دو چیزیں تو اس پر پھر بھی آ جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو نماز جس طرح ایک مستقل عبادت فرض ہے دن میں پانچ وقت ہم پر، اس کے متعلق یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز قائم رہتی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، کن چیزوں سے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے شرائط میں پہلی چیز ہے وضو، تو وضو کس چیز کا نام ہے، وضو میں کتنے فرض ہے، جس کی پابندی ضروری ہے، کس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو وضو ختم ہو جائے گا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کس پانی سے کیا جاتا ہے، وضو کے لیے کن کن اعضاء کو دھونا فرض ہے، پھر وضو کے بعد نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں کتنے فرائض ہیں جس کا اہتمام ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی، کتنے واجبات ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہر نمازی پر فرض ہے، یہ نہیں کہ صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے پانچ وقت، میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، آپ کو پتا نماز کے فرائض کتنے ہیں، کہا نہیں تو یہ گناہ ہمیں شمار ہوگا۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں جو ضروری ہے، نہیں پتا، یہ گناہ ہمیں شمار ہوگا۔ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پتا ہے آپ کو، کہ نہیں پتا، کہ یہ گناہ ہمیں شمار ہوگا۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود بندہ گناہگار رہے گا، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو لہذا جس طرح اہتمام نمازوں کی پابندی کا کیا جاتا ہے، اس طرح نماز کے مسائل کو سمجھنے کی بھی پابندی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور مساجد میں علماء جمعے کے دن اگر اس کو نہیں بیان کرتے تو درس فقہ اکثر جگہ پر ہوتا ہے، مارکیٹ میں آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، بالخصوص ہمارے آقا جناب خطیب اعظم حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مبارک کتاب ہے نماز کے مسائل، اور بڑی گراں قدر کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور بڑے آسان انداز میں حضور خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو لکھا ہے، تو یہ بڑے سستی قیمت میں دستیاب ہو جاتی ہے، آسان اردو کے اندر ہے، تو کم سے کم اس کتاب کو تو حاصل کریں۔ اگر کہیں پر کوئی کہے کہ جناب میں فقہ کا درس نہیں سن پاتا، ہماری مسجد میں نہیں ہوتا، تو آج تو نالج اتنی عام ہو چکی ہے، تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے، تو اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، پشتو زبان میں، سندھی زبان میں، اپنی ہر مادری زبان میں نماز کے موضوع پر کتابیں موجود ہیں، تو دیگر کاروباری، دیگر نوکری، دیگر اور معاملات، اہل و عیال کی شغف، اللہ نے ہمیں اصلاً اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے اصلاً ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے جتنا سوچیں یہ ثانوی پہلو ہے، اصل ہم نے اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی طرف سوچنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین، جس طرح نمازی کو نماز کا علم جاننا، رمضان آ رہے ہیں تو روزہ جس پر فرض ہوگا وہ اس بات کو جانے گا کہ روزہ نام کن چیز کا ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ قائم رہتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر روزے دار پر فرض ہے۔ اگر وہ رمضان شریف کا روزہ رکھتا رہا اور مسائل کی طرف اس نے توجہ نہیں دی تو الیعوذ باللہ وہ گناہگار ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ مولانا صاحب نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، تو مولانا صاحب کو بتانا ضروری نہیں ہے، ہمیں پوچھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں پوچھنے کا حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اپنی ضرورت کے اعتبار سے اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے بیان کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے، ممبر پر اگر بندہ بیٹھ کر ایک عالم اگر درس بھی دیتا ہے تو ہزار ہا مسائل، معاشرتی مسائل، نظریاتی مسائل، عقیدے کے مسائل، سماجی مسائل، اخلاقی مسائل، اس کی توجہ ہر طرف ہوتی ہے، اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تمام موضوعات پر محیط ہو کر بات کی جائے۔ تو علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، آسان زبانوں میں لکھ دی ہیں، اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مارکیٹ میں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں، تو بس اس کا اہتمام کر کے ہم نے جناب اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور مستند علماء کی کتابوں کو لے کر ان مسائل کو جاننا ہے۔ تو علم، حصول علم، حصول علم دین کی دو قسمیں میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایا۔ فرض عین یہ ہے کہ جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں،
تو نمازی کو نماز کے بارے میں جاننا، روزے دار کو روزے کے بارے میں جاننا، حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، یہاں ہار پہن لیتا ہے، گجرے پہن لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہی پتا ہوتا کہ احرام باندھتے کیسے ہیں اور احرام بنتا کہاں سے، اور نہیں بتائے تو گروپ لیڈر کے سر چڑھ جاتا ہے. تو یقیناً اگر اس کی ذمہ داری ہو تو اپنے مسئلہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہمارے ساتھ جو جا رہا ہے اس کی بعد میں ہے، پہلے ہماری ہے کہ من استطاع الی سبیلا، کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت اور یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم پر حج فرض ہو گیا ہے، تو حج صرف ہاروں کا گلدستہ پہن کر مبارکباد کو وصول کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کی نفی نہیں کر رہا، کوئی میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن اصل چیز ہے کہ حج قائم کن چیزوں سے ہوتا ہے، حج کے فرائض کیا ہے، حج کے واجبات کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، حج کن ارکان پر مشتمل ہے، اس پر بھی سادی زبانوں میں، آسان اردو میں، آسان انداز میں کتابیں موجود ہوتی ہے. تو حاجی پر، یعنی جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اسے حج کرنے کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل کو جاننا چاہیے، نہیں فرض ہے، فرض ہے، فرض صرف جاننا نہیں بلکہ فرض ہے، اسے اس مسائل کو جاننا ہے. اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، عموماً لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ رمضان میں زکات نکالی جائے، زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکات کا تعلق تو یہ حولان حول، جب آپ کے پاس نصاب چلا تھا، جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر اب چاہے وہ سال جو ہے وہ رجب میں پورا ہو جائے، اس پر شعبان میں پورا ہو جائے، شوال میں پورا ہو جائے، ذلحج میں پورا ہو جائے، جہاں سال پورا ہوگا وہیں پر زکات فرض ہو جائے گی، اور زکات کا ادا کرنا اسی وقت سے ضروری ہو جائے گا، ایک دن بھی تاخیر اس میں سخت گناہ ہوگی. تو یہ ضروری نہیں کہ جناب، ہاں جن لوگوں نے، جن کا نصاب رمضان میں مکمل ہو رہا ہے وہ یقیناً رمضان میں زکات دیں گے، لیکن جن کا شعبان میں سال مکمل ہو رہا ہے پیسوں پر، وہ شعبان میں دیں گے، جن کا رجب پر مکمل ہو رہا ہے وہ رجب میں دیں گے. تو لہذا صاحب نصاب کتنے مال پر زکات ہوتی ہے، زکات کن کن مالوں پر ہوتی ہے، اور اس کا ریشو کیا ہوتا ہے، اس کی فیصد کیا ہوتی ہے، کتنے مال پر کتنی رقم زکات کی دی جاتی ہے، اور جو زکات کس مال پر ہوتی ہے، کتنی دی جاتی ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، کہ وہ ادا کرنی ہو تو کس کو دی جائے، اس کا مستحق کون ہوتا ہے، دینے والے کے لیے کیا طریقہ ہے، جس کو دے رہا ہے اس کی کیا شرطیں ہیں. تو جو صاحب نصاب ہے اسے زکات کے یہ موٹے موٹے ضروری مسائل جاننا فرض ہے. کیا ہے بولیے؟ فرض ہے. تو لہذا یہ ہے علم دین کا پہلا پہلو جو میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے علم کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، اور حصول علم دین کی دو قسمیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے. ایک ہے فرض عین، یعنی وہ عبادتیں جس کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری مکمل حاصل کریں، ضروری باتیں، صرف اتنی باتیں کہ کس پر وہ کھڑی ہوتی ہے اور کس سے وہ خراب ہوتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. ایک دوسرا علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے لازمی نہیں ہے. یعنی تمام احکام شریعہ، یہ تو وہ تھے جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں، ان مسائل کو، نماز کے مسائل کو ہم نے جاننا ہے، یہ فرض ہے، فرائض اور واجبات. روزے کے مسائل کو ہم نے جاننا ہے، جو فرائض ہے اور جو اس کے مفسدات ہیں جس سے فاسد ہو جاتا ہے. زکات کے مسائل کو ہم نے جاننا ہے کہ زکات کتنے مال پر ہوتی ہے، کن پر ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر ہوتی ہے، کس شرط کے ساتھ ہوتی ہے، کن کو دینا پڑتا ہے. اور یہ بہت سادہ سی بات ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، چار چار پانچ پانچ لفظوں پر مشتمل یہ بات ہے، یہ ضروری ہے. تو یہ تو ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے، یہ تو فرض عین ہے. لیکن ایک فرض کفایہ علم ہے کہ جس کے عوام مکلف نہیں ہے، عوام اس کی جواب دہ نہیں ہے، عوام اس کی پابند نہیں ہے، بلکہ عوام تو عوام، علماء بھی اس کے پابند نہیں ہے، خاص طبقہ اہل علم میں جو بہت اونچے درجے کا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ذہانت اور علم کی بہت بڑی مہارت اور کمال والی وہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو جو مسائل ہم جانتے ہیں وہ کس دلیل سے ثابت ہو رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا اصل ماخذ کیا ہے، وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. مثال کے طور پر نماز میں سات فرض ہے، تو وہ فرض قرآن کی کس آیت سے آ رہا ہے، وہ احکام شریعہ جو ثابت ہو رہے ہیں وہ حضور کی کس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ، اس کا علم حاصل کرنا، یہ عوام کے لیے بھی نہیں ہے اور یہ علماء کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ خاص ان علماء کے لیے جو مجتہد ہیں ان پر یہ علم ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے نہ ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو, اگر تم سبھی ان دلائل کو جاننے کے لیے اور احکام شریعہ کی پابندی اور باریکی کو جاننے کے لیے اگر تم سارے کے سارے نکل پڑو گے تو پھر یہ کاروبار کون کرے گا؟ کیونکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو رات دن لگانا پڑتا ہے, اس کے لیے تو اپنی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. تو پھر یہ سارے معاملات اور یہ تمام جو دنیا کا نظم و ضبط ہے اس کو کیسے چلایا جائے گا؟ تو اس لیے علماء نے ذکر فرمایا کہ اس علم کا رتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے جن میں اللہ رب العالمین اجتہاد کی طاقت رکھتا ہے, اجتہاد کی شرائط عطا فرماتا ہے. ایشیوں والا اجتہاد نہیں ہے کہ جناب وہ دو دن کم میں لگا کر آئے تو مجتہد ہو جائے, اس کو اجتہاد نہیں کہتے. اجتہاد کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ان تمام آیات کا اسے یاد ہونا ضروری ہے کہ جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی 500 آیتیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3500 حدیثیں ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے. پھر صرف ان آیتوں کا یاد ہونا ضروری نہیں بلکہ ان آیت سے جو یہ مسائل نکالے جا رہے ہیں تو اس کا اصول کیا ہے, کیا ضابطہ ہے, کیا پیمانہ ہے, اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ کیوں فرض ہو جاتی ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو فرض کہا جاتا ہے. اسی قرآن سے ایک حکم ثابت ہو تو فرض ہو, اسی آیت سے ثابت ہو تو واجب ہو, اسی آیت سے ثابت ہو جائے تو مستحب ہے. تو یہ فرق اور تمیز, یہ پیمانے جن میں اللہ رب العالمین علمی یہ صلاحیت اور تبحر عطا فرماتا ہے, جن میں اجتہاد کی یہ کیفیت ہوتی ہے, جنہیں مجتہد کہا جاتا ہے, ان کا یہ درجہ ہے کہ وہ قوم میں سے ہٹیں نکلیں اور خاص طور پر دین کو سمجھنے کے لیے, قرآن و سنت سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے, شرعی علوم اور احکام شریعہ کے دلائل کو جاننے کے لیے مکمل عبور حاصل کرے. اور یہ علم فرض کفایہ ہے, یعنی وہ علم اگر حاصل کر لیں گے تو وہ تمام کی طرف سے مکمل ہو جائے گا. میں اس کو اور طوالت نہیں کرتا تاکہ موضوع آگے چل سکے, موضوع ہمارا اجتہاد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں گے کہ وہ مسائل جو غیر منصوص ہیں, ایک مسئلہ وہ ہے نس کہتے ہیں نون اور سواد, نس کہتے ہیں ہماری اصول کی کتابوں کے اندر ما سیق الکلام لی اجلہ, جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان اور اس کے حبیب کے فرمان کو نس کہا جاتا ہے. تو جو چیز قرآن کے اندر واضح طور پر آ چکی ہے وہ تو واضح ہے, لیکن جس کا ذکر واضح طور پر نہیں ہے, اجمالن ہے, اس کی کیفیت نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کہاں سے اور کہاں تک ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَمْشَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسا کرو. تو اب تو یہ بھی سر ہے, یہ بھی سر ہے, یہ بھی سر ہے, یہ ایک بال بھی سر کا حصہ ہے, یہ درمیان بھی سر ہے, یہ پورا سر ہے. تو وَمْشَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسا کرو. تو کہاں سے مسا کریں, کتنا مسا کریں؟ اب ہے حکم قرآن کا لیکن اجمال ہے اس میں. تو اب ایسے علماء جو مجتہدین ہیں, جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد, حضرت امام مالک, یہ اس درجے کے علماء ہیں, اور اس میں سب سے بڑا رتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے اصول وضع کیے ہیں, پیمانے وضع کیے ہیں, ماسٹر کی وضع کی ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھنا ہو اجمال اور تفسیر کو کس طرح سمجھا جائے گا, مشترک و معول کو کس طرح سمجھا جائے گا, نص اور خفی کو کس طرح سمجھا جائے گا. تو یہ خاص اصولی بحث ان علماء کے سر جاتی ہے, اور پھر یہ علماء اس میں سارا وقت لگاتے ہیں. اللہ ان کو ذہنی صلاحیت اور قابلیت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس شریعت کے علم کو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو سامنے رکھ کر شرعی مسائل کو نکالتے ہیں. یہ عام عوام کا کام بھی نہیں ہے, نہ یہ عام علماء کا کام ہے, نہ یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے, یہ خاص اس اونچی سطح کے علماء کا کام ہے جس کو مجتہد کہا جاتا ہے. یا انہیں آپ مجتہد فی المذہب کہہ دیں, یا مجتہد مطلق کہہ دیں, یا مجتہد فی المسائل کہہ دیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے جو یہ کام مرحمت فرماتے ہیں. ایک بات اب آپ دیکھیں, میں یہاں پر ایک باریک نقطہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. کوئی چیز فرض ہے, کوئی چیز واجب ہے, کوئی چیز سنت ہے. قرآن اور حدیث سے نبی پاک کی اداؤں سے کئی چیز ثابت ہو رہی ہے, لیکن ایک ہی بات جو حضور سے ثابت ہو رہی ہے اس کو ہم فرض کہتے ہیں, ایک ہی بات حضور سے ثابت ہو رہی ہے ہم اس کو سنت کہتے ہیں. پھر سنت کی ہم دو قسمیں کر دیتے ہیں، یہ موقعہ ہے یہ غیر موقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات حضور سے ثابت ہو رہی ہے اس کو ہم واجب کہتے ہیں. تو اب یہ خاص علم مجتہد کے پاس ہوتا ہے جو درجہ اجتہاد پر ہوتے ہیں کہ جو بات حضور سے ثابت آ رہی ہے وہ ایک خاص طریقے سے آئے، ایک خاص شرائط سے آئے، ایک خاص سلسلے سے آئے، اس کا سلسلہ اس مضبوطی کا ہو، اس شرائط کا ہو، تو پھر وہ بات جو حضور سے ثابت ہو رہی ہے اس کو فرض کہا جائے گا. جو شرائط میں، ضابطے میں، تسلسل میں اس سے تھوڑے کم درجے کی ہوگی، اور اس کے انکار کرنے والے کو یعنی اس کو ترک کرنے والے کو جہنم کی وعید ہوگی، تو ہم اس کو فرض نہیں کہیں گے، واجب کہیں گے. تو یہ جو اصولی پیمانے ہیں، یہ مجتہد ان اصولوں کے ذریعے فرض کو پہچانتے ہیں، واجب کو پہچانتے ہیں، سنت کو پہچانتے ہیں. مانا کہ حضرت امام شافعی نے انہی اصول کے ذریعے، یہ پیمانے تھے، قرآن علم کا سمندر ہے، لیکن اس سے نکالنے کے، اس سے جواہر نکالنے کے جو پیمانے ہیں وہ فرض کا پیمانہ ہے، وہ واجب کا پیمانہ ہے، وہ سنت کا پیمانہ ہے، وہ مستحب کا پیمانہ ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے اصول کے پیمانے ہیں، خاص ہے یہ، یہ عام ہے، یہ مشترک ہے، یہ مؤول ہے، یہ مفسر ہے، یہ خفی ہے، اس میں کیا معاملات ہوں گے. تو یہ سارے پیمانے ہیں علم کے مختلف، جس کے ذریعے قرآن و سنت کے سمندر سے علم حاصل کیا جاتا ہے. مجتہد تو چار ہیں، جس میں امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، یہ بھی مجتہد ہیں، لیکن ان تینوں مجتہدوں سے بڑے مجتہد امام اعظم اس لیے ہیں کہ یہ جس پیمانے سے مسائل اخذ کرتے ہیں، امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیمانہ بنا کر دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو ان اصول کے موجد ہیں، ان اصول کو بنانے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اجتہاد پر مانا کہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دوں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں، جیسے ٹیلی فون پر نکاح کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا مسئلہ ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے درجنوں مرور زمانہ کے حوالے سے آج مسئلے اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، نہ کوئی واضح آیت اس کی طرف مکمل جو ہے وہ صراحت کے ساتھ اشارہ کر رہی ہے، اور نہ کوئی واضح آیت اس کے متعلق ہمیں کوئی بات بتا رہی ہے. الکحل آمیز کی دوائیاں، آج اس کے بارے میں بحث و مباحثہ ہے کہ جناب الکحل تو خمر ہے، شراب کا حصہ ہے، لیکن وہ دوائی میں شامل کر دیا جائے. جس طرح کے آج کل فارمنگ کے اندر جو فیڈنگ دی جا رہی ہے، جو فیڈ دی جا رہی ہے مرغیوں کو، اس کے بارے میں مسئلہ ہے. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ اس کو اگر آپ اس صورت میں اگر ڈھونڈیں گے، تو حضور کے دور میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں، تو پھر آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اجتہاد کے کچھ پیمانے بنائے جاتے ہیں کہ اصل ماخذ ان کو رکھا جاتا ہے، اور اس میں اس جیسے مسائل جو آج پیدا ہو رہے ہیں اس کی علت اور وجہ وہاں تلاش کی جاتی ہے، اور وہ وجہ اور یہ وجہ اگر دونوں مشترک ہو جاتی ہے تو اس پر قیاس کر کے اجتہاد کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ مجتہدوں کا ہے، اجتہاد کے ذریعے پر. پھر دوسری بات آپ یہ سن لیجئے کہ چار مجتہد مشہور ہیں، حضرت امام اعظم حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ چار مجتہد جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں. پانچواں مجتہد کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے. ہم اہل سنت کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اجتہاد کس کو کہتے ہیں ذرا یہ سن لیجیے آپ، وہ مسائل جو قرآن و سنت کے اندر ذکر نہیں کیے گئے. ایک بہت اونچی سطح کا عالم اس میں خوب غور و فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اجتہاد جدوجہد کرنے کو کہتے ہیں. علم کے ذریعے اور ان شرائط اور ضابطے کے ذریعے غیر منصوص مسائل میں غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کر کے امت کے لیے جو درپیش مسئلہ ہے اس کو قرآن و سنت سے نکال کر دیتا ہے. تو یہ جو جدوجہد وہ کر رہا ہے یہ اجتہاد ہے، اور جو کر رہا ہے وہ مجتہد ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرے دین میں اجتہاد کرنے والے علماء جب لوگوں کی آسانی کے لیے اور لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کے لیے قرآن و سنت کو ماخذ اور دلیل بنا کر جب اس سے فیصلہ کریں گے، تو وہ فیصلہ ظاہر سی بات ہے وہ کوشش، وہ جدوجہد ان کی نفسانی خواہش کے لیے نہیں ہوگی، اپنا علمی غلبہ دکھانے کا نہ ہوگا، بلکہ اسلام نظام حیات ہے، ہر چیز کے بارے میں درس دیتا ہے. قیامت تک جو مسئلے پیدا ہوں گے اس کا جواب اسلام کے اندر موجود ہے. تو اس بات کی تکمیل کے لیے، اس دعوے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس دعوے کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، جب مجتہد قرآن و سنت کو دلیل بنا کر درپیش پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے جب کوشش کرتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجتہد اگر فیصلہ کرنے میں غلطی کر جائے، اگر وہ صحیح فیصلہ کر گیا جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں تو اسے اس فیصلے پر دو اجر ملے گا، اور اگر وہ خطا بھی کر جائے تب بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ابو العلیٰ مودودی بھی کتاب اٹھ کے نکلے تو خمینی صاحب بھی کتاب اٹھا کے نکلے، یہ نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بڑا وسیع نظر موضوع ہے، اس میں مجتہد کے شرائط اور تمام معاملات یہ اپنے طرف ہیں۔ آپ تک جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو تقریری انداز ہے، جو عامیانہ انداز ہے، اس میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر ان سے خطا بھی سرزد ہو جائے، اگر ان سے خطا بھی سرزد ہو جائے تو پھر بھی یہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ جس طرح کے دیکھیں چاروں ائمہ، ان کا فتویٰ بظاہر کسی حکم میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف عقائد میں نہیں ہوتا، وہ غیر ضروری یعنی فروعی مسائل میں ہوتا ہے، غیر منصوص مسائل میں ہوتا ہے جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف شکلوں میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آتا ہے، وہ حضور کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ شریعت کے جس معاملے کو اشارہ فرمائیں گے وہ شریعت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کبھی کیا اور ایک آدمی نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، وہ حضور کی مسجد شریف میں حاضر ہوا اور اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں، رکوع سے جب حضور اٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں، اور جب حضور سجدے کی طرف جاتے ہیں تب بھی ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں، جب حضور سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، جب حضور دوسرے سجدے کے لیے کوشش فرماتے ہیں تب بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو وہ صحابی جب اپنے علاقے میں گیا جس نے ایک دفعہ حضور کو دیکھا تھا، تو وہ مشرب اسلام ہوا۔ اب جو وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، دوبارہ اسے حضور سے ملنے کا موقع نہ ملا اور سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا۔ اب جو وہ دیکھ کر آیا تھا اپنے لوگوں کو ویسی نماز سکھائے گا نا کہ بھائی دیکھو میں نے حضور کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ لوگ تو عام لوگ جو کہیں گے یقیناً آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہم آپ سے روایت لے رہے ہیں۔ اب آگے جتنے علماء آئیں گے اس علاقے کی، وہ جب حدیث کی کوئی کتاب لکھیں گے تو پہلے اس صحابی کا نام لکھیں گے کہ اس صحابی نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھتے تھے۔ امام اعظم کا طریقہ کار یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات پر اگر فتویٰ دینا ہے تو ایک صحابی کی بات نہ دیکھی جائے بلکہ اس مسئلے پر کئی صحابہ کو دیکھا جائے، صرف کئی صحابہ کو نہ دیکھا جائے، ان کے عمر اور درجے کو بھی دیکھا جائے، صرف عمر اور درجے کو نہ دیکھا جائے، کون سرکار کے کتنے قریب رہا کون کتنا دور رہا اس کو دیکھا جائے۔ تو جو علماء شفافے اس بات کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، وہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر جو ہیں یہ سرکار کے ہاتھ پر ایمان لانے والے آخر صحابہ میں سے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے امام شافعی کے ماننے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر نے اسی طرح دیکھا ہوگا، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں اصولی طور پر کہ وائل بن حجر یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی دفعہ دیکھا اور ایک ہی نماز دیکھا۔ لیکن آئیے ہم اس کے مقابلے پر ایک ایسے صحابی کی بات پیش کرتے ہیں جو صبح شام رسول اللہ کے ساتھ رہا اور کبھی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ جدا نہیں ہوا۔ پوچھے جی کون؟ کہا جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہ پہلی صف میں حضور سے ہوتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیثیں دونوں ہیں، فرمان دونوں بزرگوں کا ہے، لیکن مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ ایک کو ترجیح دے اور ایک کو چھوڑے۔ تو ترجیح دینے کے لیے وہ حضور کی صحبت کو دیکھے گا، اس صحابی کے درجے کو دیکھے گا، اس کی عمر کو دیکھے گا، اس کے علمی رتبے کو دیکھے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد تینوں مجتہدوں کے مقابلے میں اس لیے اونچا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صرف ظاہری روایت کو نہیں دیکھتے، درایت اور فکر اور منشاء مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو مجتہد سالہ سال فکر کر کے اپنے عمر کے آخری حصے میں جب علم میں میچیور ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہائے ہائے بات تو وہی ٹھیک تھی جو ابو حنیفہ فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں، مجتہدین کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ اختلاف رحمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک ہی فتویٰ ہوتا تو دوسری حدیث سے کب پڑھی جاتی، اگر ایک ہی آیت پر بات ہوتی تو دوسری بات پر کب بات ہوتی، اس صحابی کا ذکر کب آتا؟ تو حضور نے جو فرمانا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی ہر قسم کے دلائل لا کر پڑے جائیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے سے بڑے ذی علم کو جس طرح ذی علم پر فضیلت دی ہے اس کا بھی درجہ پتا چلے اور منشاء رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتا چل جائے. مثال کے طور پر ہماری اصول کی کتابوں میں ایک مسئلہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، ان کے جسموں پر خارش تھی، خارش کی بیماری تھی، وہ حضور کے پاس آئے، بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے جسم پر خارش ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ جو چرانے کے اونٹ کھڑے ہیں نا ان کا پیشاب پی لو، ان کا پیشاب پی لو تو تمہیں شفا ہو جائے گی. تو انہوں نے پیشاب اونٹوں کا پیا تو ان کا زخم صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، زخم صحیح ہو گیا. بعد میں انہوں نے جو کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب حضرت دیگر مجتہدین اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو پیشاب تو ناپاک ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علاج کے لیے طریقہ بتایا ہے تو حضور یہ طریقہ غلط کیسے بتا سکتے ہیں، اور حضور کا تو ہر فرمان ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں دلیل کیسی لاتے ہیں، امام صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ اس اونٹ کے پیشاب کو پی لو تو تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے قطرے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر نفع کی بات ہے اور یہاں نقصان کی بات ہے، تو لہذا نقصان کو ترجیح دیتے ہوئے یہ بات کہی جائے گی کہ وہ حدیث پاک بھی درست ہے، لیکن اس کا جواب یہ بنے گا کہ یہاں پر تو عذاب قبر کی بھی وعید ہے، تو اس کا جواب یہ بنے گا اور منشاء مصطفیٰ کو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ حضور نے یہ بات اسی قبیلے کے لیے خاص کر رکھی تھی، اور حکم یہ ہوگا کہ نہ پیشاب کو علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور غیر علاج تو ایسی جائز نہیں ہے. تو یہ حضرت امام اعظم کا منصب ہوتا ہے، اور منصب ہے کہ آپ روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو دیکھتے ہیں، فکر دیکھتے ہیں، مزاج مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اس وقت کا ماحول دیکھتے ہیں، سرکار کی گفتگو کا نتیجہ دیکھتے ہیں، سوال کرنے والے کی پوزیشن دیکھتے ہیں، سرکار کے جواب دینے کا انداز دیکھتے ہیں، سب چیز کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر جو جواب رحمت فرماتے ہیں وہ یقیناً تحدیث نعمت کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور حضرت امام اعظم کی ایک کرامت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے ان کا، پھر جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں، ہر بندہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، ہر بندہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. اب اس میں شعبے بٹے ہوئے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، شعبے بٹے ہوئے ہیں. قرآن کے علم کو، قرآن کو جاننے کے بھی کئی شعبے ہیں، اور اس میں کئی درجے ہیں، کئی اس کے کورسز بن جاتے ہیں، جیسا حفظ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، علوم قرآن ہے، فصاحت کا علم الگ ہے، کلام کا علم الگ ہے. تو ایک صرف قرآن کے بارے میں اگر آئے تو جناب امام سیوطی نے 22 سے زیادہ علوم لکھے ہیں کہ جناب اس سے بھی زیادہ کئی علوم ہیں جو قرآن کی قرآن سے متعلق ہیں. صرف اسی طرح حدیث سے ہے، حدیث میں حضور کی ذات مبارکہ ہے، اس میں کئی درجے بن جاتے ہیں، پھر جو راوی بیان کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے کئی درجے بن جاتے ہیں، پھر جو بیان کر رہا ہے اس کے شرائط کے کئی درجے بن جاتے ہیں، پھر جو وہ الفاظ لاتا ہے اس کے کئی درجے بن جاتے ہیں. تو الغرض یہ الگ الگ درجے ہیں. تو جو علماء، جو طبقہ قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اسی طرح محدثین، ظاہر سی بات ہے قرآن کو بچانے کا طریقہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، آپ یا تو اس کو لکھ لیں یا زبانی یاد کریں، اور دونوں طریقے امت پر آئے اور قرآن محفوظ ہو گیا، قرآن لکھا بھی گیا اور قرآن کو زبانی یاد بھی کرایا گیا، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اگر قرآن کو زبانی یاد کر لے اور حافظ ہو جائے، لیکن اس کو اگر آپ مائک پر کھڑا کر کے کہیں کہ جناب اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا حکم ثابت ہوگا بتائیے، وہ نہیں بتا سکتا، وہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا شعبہ نہیں ہے، اس کا شعبہ صرف تحفیظ تھا، حفظ کرنا تھا. میں اس وقت کئی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ اسی پر بحث مکمل ہو جائے گی، مجھے آگے امام اعظم کا مرتبہ بتانا ہے. اسی طرح میں ساری باتوں سے ہٹ کر صرف ایک جلدی سمجھانے والی ایک مثال صرف آپ کو دے رہا ہوں. جس طرح حافظ قرآن، جس کا کام قرآن کے متن اور ٹیکسٹ اور مضمون کو یاد کرنا ہے، اس کا کام ترجمہ کرنا نہیں ہے، اس کا کام تفسیر کرنا نہیں ہے، یہ الگ شعبے ہیں، پھر یہ الگ درجے ہیں. اس کا کام شان نزول کی طرف نہیں جانا ہے، اس کا کام اس کی عبارات میں فصاحت و بلاغت اور عربی قواعد و قوانین کی طرف آنا، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ الگ شعبہ ہے. الگ سے الگ شعبے ہوتے چلے جائیں گے، اس کی لغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے. تو اب یوں سمجھ لیجئے، جیسے قرآن کو زبانی یاد کرنے والا حافظ قرآن ہے، اور وہ زبانی اس لیے یاد کرتا کہ قرآن بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو زبانی یاد کیا، وہ محدثین کی جماعت کہلائی. توجہ رکھیے گا، بہت باریک نقطہ میں یہاں پر لے آیا ہوں اور سادے انداز میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں یہاں سے. قرآن کو جب محفوظ رکھنا تھا، توجہ یاد رکھو، قرآن کو جب محفوظ رکھنا تھا تو اس کو زبانی یاد کیا گیا. لیکن خالی زبانی یاد کر کے بھی فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف اتنا فائدہ ہے کہ قرآن بچا ہے، لیکن اصل فائدہ کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ نہیں پتا چلا. اسی طرح دوسرے علماء نے اس پر کام کیا. اسی طرح میرے دوستو، حدیث رسول کو بچانے کے لیے اس کو زبانی یاد کیا، زبانی جنہوں نے یاد کیا اسے محدثین کہا گیا. لیکن حضور سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں یہ کون کرے گا؟ تو جس طرح قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے اور حدیث کیا سمجھانا چاہتی ہے، یہ تیسرے درجے کے علماء کا درجہ ہے، جو اصل میں رتبے میں ان دونوں سے بڑے ہیں. سمجھانے میں تو تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں، ان دونوں کا کام، حافظ قرآن کا کام اور محدث کا کام، یہ ماخذ کو بچانا ہے، اور فقہا کا کام ماخذ کو سمجھانا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ امام بخاری نے حدیثوں کو یاد تو کیا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثوں کو سمجھایا. بڑے بڑے محدثین نے حدیث کو یاد کیا. حدیث کو یاد کرنا، حدیث کو حفظ کرنا، یہ جماعت محدثین کی ہے. اور منشاء مصطفیٰ، ارادہ مصطفیٰ، یعنی یوں سمجھیں جیسے قرآن علم کا سمندر ہے، اس کو دوسرے انداز میں سنیے، اور حدیث علم کا سمندر ہے. ہے یہ سمندر، لیکن اس میں وہی غوطہ زن ہوگا جسے تیراکی آتی ہے. جسے تیراکی نہ آتی ہو وہ غوطہ لگائے تو وہ غرق ہو جائے گا. ہے یہ علم کا سمندر، اور اس کی تہہ میں ہدایت کے جواہر پڑے ہوئے ہیں. اس کے تہہ کے اندر ہدایت اور کامیابی کے نگینے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے اس کی ڈیپ میں، ہے اس کی گہرائی میں، ہے یہ علم کا سمندر. لیکن جائے اندر کون؟ تو جو اس علم کے سمندر میں چھلانگ لگا کر غفاسی کر لے اور اندر سے جواہر نکال کر لے آئے، اسے مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ایک آسان سی تعریف میں نے آپ کے سامنے اس لیے دیکھا. اب سمجھ گئے فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر جس کو یوں بھی سمجھیں، ایک ہوتا ہے دودھ جمع کرتا ہے، ایک ہوتا ہے لسی پھینٹتا ہے، ایک ہوتا ہے مکھن نکال لیتا ہے. تو دودھ کا کمال کس چیز میں تھا؟ مکھن میں تھا. لیکن ان لوگوں نے، دونوں طبقوں نے ماخذ تو لیا لیکن مکھن تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے کہ ان میں صرف اتنی صلاحیت تھی کہ یہ ماخذ کو جمع کرے. خدا نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا کہ وہ اصل ماخذ سے مراد مصطفیٰ، مزاج مصطفیٰ اور دین کا نچوڑ اور مکھن جو اس کے جمع کرنے کا حاصل تھا وہ نکال کر پیش کر دے. یہ مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جو حضور کی مراد کو سمجھے، حضور کے مزاج کو سمجھے، حضور کی مراد کو سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج کو سمجھے. میں اس پر اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ صرف آسانی سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے فقہا نے اس بات کو لکھا ہے، جو فقی ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ جو مکھن نکالنا جانتا ہوگا تو اس کو لسی پھینٹنا نہیں آئے گی، اسے دودھ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا. تو اگر اسے لسی اور دودھ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو مکھن کو کیا پہچانے گا؟ تو جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہے وہ اصل مضمون کو جانتا ہے. اسی لیے ہمیں امام ترمذی نے جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ الفقیہ عالم بمان الحدیث. محدث جو ہوتا ہے، جو حدیث کو رٹتا ہے، حدیث کو رٹتا ہے، رٹاتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے، وہ حدیث کو رٹ تو سمجھتا ہے، الفاظ کو تو جمع کر لیتا ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، اس تک اس کی رسائی فقہا کی ہوتی ہے. اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ الفقیہ اعلم بمان الحدیث، فقہا ہی، فقی ہی حدیث کے معنی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. وہ حدیث میں فقیہ حدیث نہیں پڑھے گا لیکن وہ مسئلہ بیان کرے گا, اور مسئلہ وہی بیان کرے گا جو محدث حدیث پڑھ رہا ہے. امام اعظم کے پاس جب لوگ آتے آپ سے مسئلہ پوچھتے تو آپ جواب دیتے, وہ پوچھتے آپ نے جواب کہاں سے لایا, فرما جو حدیث تو نے پڑھی اسی سے نکالا ہے. وہ کہتا ہاں یہ تو ایسے ہی ہے, مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو فقہا کی وہ شان ہوتی ہے کہ وہ اصل مغز کو حاصل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال ہمارے علماء نے دی ہے, فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اعظم ہیں, بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں, حضرت قبلہ سید ابو نور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے امام احمد رضا کے دور پاک کے اندر سیالکوٹ غیر مقلدوں کا مرکز تھا, بالخصوص امرتسر. اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے خلیفہ اعظم علامہ ابو یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور پہ یہاں پر اجازت مرحمت فرمائی, اور وہ امرتسر کے علاقے میں آئے اور وہاں پر آپ نے حدیث اور فقہ پر کام کیا اور لوگوں کے عقیدے اور نظریے کو بچایا, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی بڑی خوبصورت ترویج کی. بڑی پیاری بات آپ نے ذکر فرمائی ہے, ظاہر سی بات ہے ماخذ میں بزرگوں کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں, گرمی لگ رہی ہے یا قلبی ٹھنڈک ہو رہی ہے, سنیں میری بات ذرا, بزرگوں کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ برکتیں دگنا ہو جائیں نا, ان کے تصورات اور ان کے مشاہدے کی تاثیر بڑھ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ محدثین کا مجمع تھا, جس طرح حافظ قرآن رمضان آنے سے پہلے دور کرتے ہیں نا حفاظ, کیونکہ تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے ان کو, تو دور کرتے ہیں, کچھ حافظ سن رہے ہوتے ہیں وہ دور کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جہاں پر غلطی آئے تو پھر اس کو یاد کر لیا جائے, دوبارہ وہ غلطی نہ آئے. اس طرح محدثین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ مساجد اور مدارس کے اندر حدیثوں کا دور کرتے ہیں, اور حدیثوں کے دور کے ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, وہ خاص نشانیاں ان کی ہوتی کہ تم وہاں سے پڑھو, تم حضرت انس بن مالک کا یہ کلمہ پڑھو, اچھا بتاؤ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے راوی بتاؤ, تو یہ مختلف انداز میں ان کے یادداشت کے طریقے ہوتے ہیں. تو محدثین حدیث کا دور کر رہے تھے, زبانی یاد کر رہے تھے. ایک شخص آیا اس مجلس کے اندر, اس نے کہا, حضرت جب مجلس ختم ہو گئی تو سوالات کے لیے کہا گیا, تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پاس میری کھیت میں کنواں ہے, اس سے آپ مسئلے کو سمجھیں گے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. میرے پاس میری کھیت میں کنواں ہے اور میری کھیت کا رقبہ تھوڑا چھوٹا ہے, اور میرے پڑوس میں جو کھیت والا ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے, وہ عموماً مجھ سے پانی کا سوال کرتا ہے کہ مجھے پانی دے دو, میں تمہیں پیسہ بھی دے سکتا ہوں, وہ اجرت کی بھی بات کرتا ہے. تو میں آپ محدثیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے کنویں سے اپنی کھیت کو سیراب کر لیتا ہوں, بھر لیتا ہوں, تو کیا میں اپنا یہ پانی بغیر پیسے کو اس کو دے سکتا ہوں, بغیر پیسے کو اس کو دے سکتا ہوں, اس سے مجھے اجر ملے گا؟ محدثین کہنے لگے, عجیب بک رہے ہو تم, اجر کی بات کر رہے ہو, یہ تو سخت گناہ ہے. اس نے کہا, جس میں گناہ کیا ہے, پانی میرا دوست ہے میرا, وہ مجھے پیسہ دینا چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بغیر پیسے کے اس کی کھیت میں اپنے کنویں کا پانی ڈال دوں, تو میں تو آپ سے اجر کی بات پوچھنے آیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ ہے, تو یہ گناہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کھیت کا پانی, اپنے پانی سے اپنی کھیت کو سیراب کرو, دوسرے کی کھیت سیراب نہ کرو. تو کہیں تو حدیث میں موجود ہے, منع ہے, لکھا ہوا موجود ہے, حضور نے فرمایا ہے. تو ایک امام اعظم کے اشتلامزہ میں سوا بیٹھے تھے, وہ ہنسنے لگے. تو محدثین نے ان کی طرف کہا کہ تم کیا ہنس رہے ہو؟ فرما, پیارے حدیث ٹھیک پڑی ہے, مطلب نہیں سمجھے تم اس کا. حدیث تو ٹھیک پڑ دی, مطلب نہیں سمجھے. کا مطلب کیا ہے اس کا؟ کا اس کا مطلب یہ کہ زنا نہیں کرنا, تو تم کیا سمجھ بیٹھے؟ تو اب آپ اس مثال سے سمجھ گئے کہ محدث کا کام کیا ہوتا ہے اور فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے. اسی کو امام ترمذی نے فرمایا تھا کہ الفقیہ اعلم بما الحدیث, فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیث کے معنی کو سب سے زیادہ جانتا ہے. درود پاک پڑھیے. اب میں مختصر کر کے آگے چلتا ہوں تاکہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا, بلکہ وقت کافی ہوتا جا رہا ہے, امام اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت عرض کروں گا. اب آئیے قرآن کریم کیا کہتا اس حوالے. سارا مضمون آپ سمجھ گئے, علم کی دو قسمیں میں نے کی سمجھ گئے, اس میں درجہ آپ نے علماء کے سمجھ گئے ہیں, لیکن میں نے پھر کہا کہ اجتہاد میرا موضوع نہیں ہے, اجتہاد پر الگ گفتگو کریں گے, ورنہ نیٹ پر اگر آپ جائیں یہاں پر کیسی پڑی ہوگی. الحمدللہ غیر مقلدوں کے جواب میں گارڈن میں نے 5 گھنٹہ اجتہاد پر تقریر کی ہے, ان کے سوال کے جوابات بھی ہے, وہ پورے وہ تقریر آپ جلدی اس لیے سمجھیں گے کہ وہ سوال اور جواب کے ساتھ تھا, انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا. ہم وہاں پر پہنچے وہ نہیں آ سکے اور 5 گھنٹے کی وہ گفتگو تھی اور ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، بزرگوں نے جو مسئلہ لکھا تھا اس وقت ہمیں موقع مل گیا جمع کر کے بیان کرنے کا، تو وہ 5 گھنٹے کی تقریر گویا کہ موجود ہے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا موضوع کہ اجتہاد کیا ہے، تقلید کیا ہے، مسائل کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہاں پر صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں سر دس یہ عرض کر دوں میں آپ کے سامنے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ علم کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، علماء کے طبقے ذکر کی. اب قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 122، سورۃ التوبہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی نویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 122. اب اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائے علم دین کے لیے. اگر سب روانہ ہو جائیں گے تو کام کاج کون کرے گا؟ یہ علاقے تو کھنڈر ہو جائیں گے، شہر پورا جنگل بن جائے گا. اگر سب نے یہ کام کرنا ہے، سبھی یہ کریں گے، تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ فصلیں کہاں سے ہوگی؟ کاروبار کیسا چلے گا؟ ضروریات زندگی کیسے گزرے گی؟ تو یہ اللہ خود فرما رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں طلب علم کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، سارے مسلمان نکل پڑیں. کس علم کے لیے؟ جو فرض کفایہ ہے. ایک علم تو وہ ہے جس کو سب نے حاصل کرنا ہے، لیکن یہ وہ علم ہے جو احکام شریعہ کے دلائل کو جاننا ہے، اور دلائل کو جان کر اتنا میچیور، اتنا مدبر ہو جانا ہے کہ پھر قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب لکھنا ہے. اور آج بھی الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ امتیازی فقہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر تقریباً 65% سے زیادہ علاقہ امام اعظم کے مقلدوں کا ہے. ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، اسی طرح انڈونیشیا کا علاقہ اور عرب کے کئی علاقے، بڑے بڑے علاقے، خطے، یعنی اگر آپ چاروں اماموں کو رکھیں تو تینوں اماموں کے علاقے اور ان کے ماننے والے تقلید کے اندر تقریباً 32 سے 35% بنتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین پوری دنیا کے اندر، پوری پوری ریاستیں ہیں، جیسا پاکستان ہے، جیسا انڈونیشیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے. تو اس طرف 65% مسلمان حضرت امام اعظم کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور جو فقہ کا انکار کرتے ہیں، امام اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ غیر مقلد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. ان کے فتاوے ہمارے پاس موجود ہے، فتاوے سلفیہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل گجروی کا، اور فتاوہ علیہ حدیث ہمارے پاس ہے عبداللہ روپڑی کا، فتاوہ علماء حدیث ہے، فتاوہ نظیریہ ہے. یہ بڑے بڑے فتاوے ہیں. جب ان سے لوگ روزمرہ کے مسئلے پوچھتے ہیں تو اب ہر مسئلہ تو حدیث میں ملے گا نہیں، تو پھر یہ کتاب امام اعظم کے مقلدوں کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں کہ دراصل شامی میں یوں لکھا ہے، عالمگیری میں یوں لکھا ہے. تو میں نے کہا ذرا شرم کرو نا، تم کہتے ہو تقلید شرک ہے اور جو مقلد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، تو پھر حوالے تم ساری شریعت ہماری کتابوں ثابت کرو. تو تم نے بھی اس بات کو مانا کہ کام علم کا تو مقلدوں نے کیا ہے، علم کا جو کام ہوا ہے وہ مقلدوں میں ہوا ہے. احناف نے کیا ہے، شبافے نے کیا ہے، حنابلہ نے کیا ہے، اور مالکیہ نے کیا ہے. چاہے حدیث کا کام ہو، چاہے تفسیر کا کام ہو، چاہے حدیث کا کام ہو، آپ دیکھیے کہ اجماعی طور پر آپ کو غیر مقلد کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور ڈھٹائی ہے. کہا جاتے ہیں کہ جناب تقلید کرنا شرک ہے. اب آئیے اس قاعدے کو سنیے. اللہ فرماتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری راہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سب کے سب نکل پڑو، بلکہ فرمایا سنو، یعنی اجتہاد کے لیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے. اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ان تمام لوگوں میں سے جو ذہین فتین لوگ ہیں وہ چن چن کر نکلے اور آئے ایک جماعت، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلے، لیتفقہوا فی الدین، اور خوب دین کی سمجھ حاصل کریں. یعنی عوامی طبقہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور یہ طبقہ نکلا ہے اللہ کی راہ میں، جس طرح یہ مجتہدین کا طبقہ ہے، انہوں نے پورا کمال اس میں حاصل کر لیا. کہا کر لیا؟ کہا ہاں. فرما اب کیا کریں؟ اب اللہ فرماتا ہے ولینذروا قومہم اذا رجعوا، جب لوٹ کر آئیں تو پھر یہ قوم کو ڈرائیں، قوم کو مسئلے بتائیں، قوم کو بولیے. اللہ فرماتا ہے ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، جنہوں نے فقہ حاصل کر لیا، کمال حاصل کر لیا، تو جب وہ لوٹ کر آئیں تو جو یہاں پر موجود تھے عامی ان کو یہ مسئلہ بتائیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ جو مجتہدین ہیں جب وہ قرآن و سنت میں کمال حاصل کر لیتے ہیں تو عامی کا کام یہ ہے کہ خود قرآن کھول کر حدیث کھول کر مسئلے نہ ڈھونڈے بلکہ جو کر کر آئے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ آ کر بتائیں. تو ان کا بتانا جب فرض ہے تو ہمارا قبول کرنا فرض ہے, اور اسی سلسلے کو تقلید کہا جاتا ہے. اسی سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ تقلید. تقلید کا معنی یوں سمجھ لیجیے آسان انداز میں کہ غیر منصوص مسائل میں مجتہدین کے علم پر اعتماد کرنا اور یہ بھروسہ کرنا. تقلید سراسر اعتماد کا نام ہے. سراسر کس چیز کا نام ہے بولیے؟ یعنی اعتماد. مثال کے طور پر قرآن و سنت جو ہے وہ علم کا سمندر ہے اور جواہرات اندر ہیں. ہم چھلانگ ماریں گے تو ڈوب جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تیراک ہیں اور غواص ہیں. ہم نے ان کی تیراکی پر بھروسہ کیا اور ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا ہمارے مسائل نکال کے لائیں. اب ان کا کام تھا چھلانگ مارنا, ہمارا کام تھا کنارے پر کھڑے رہنا. اب انہوں نے غواصی فرمائی اور اندر سے جواہر لا کر دیے, انہوں نے اپنا فرض ادا کیا. اب ہمارا کام تھا کہ یہ کوئی پتھر محض لا کر نہیں دے رہے ہیں, یہ کوئی پلاسٹک کے بنے ہوئے پیمانے لا کر نہیں دے رہے ہیں. ان کے تقوی, ان کے علم پر ہم نے اعتماد کیا, اور جو انہوں نے بتایا ہمیں ہم نے اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا, اس لیے کہ ہم ان پر بھروسہ کرتے تھے. ان سے ہم نے وہ علم حاصل کر لیا. اسی کو تقلید کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسی کو میرے دوستو تقلید کہتے ہیں. اور اسی کو امام سیوطی نے کئی تعریفات میں ایک تعریف سمجھایا کہ قبول القول المجتہد ویعمل به بلا دلیل او کما قال. فرمایا مجتہد کے قول کو لے لینا, عوام کا کام ہے کہ مجتہد کے قول کو لے لینا اور اس پر دلیل کا مطالبہ نہ کرنا, یہ تقلید ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں. اس کی ایک نظیر بتاتا ہوں. آپ پوچھتے ہیں امام صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ذرا مجھے بتائیے میں اب کیا کروں. وہ کہیں گے جناب یہ کر لو. تو آپ کہیں گے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا, بتاؤ حدیث میں کہاں لکھا, بتاؤ. آپ یہ نہیں پوچھیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے امام صاحب بتا رہے ہیں, ٹھیک بتا رہے ہیں امام صاحب بتا رہے ہیں, قرآن سنت کو پڑھے ہوئے آدمی ہے, جو بتا رہے ہیں ٹھیک بتا رہے ہیں. تو یہ جو عمل ہے کہ ان پر اعتماد کر کے آپ نے علم لیا اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ نہیں تھا کہ اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے, دراصل آپ نے اعتماد اتنا کیا ہے, وہ اعتماد ہی سب سے بڑی دلیل تھی کہ آپ نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. وہ بھی گپ مارتا ہے اور غلط بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ جناب تقلید تو وہ ہے جس پر دلیل ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو تقلید اگر شرک ہے اور تقلید اگر بیکار ہے تو تمہاری کتابوں میں سارے فقہا کو تم رحمت اللہ علیہ کیوں لکھتے ہو؟ ان کی کتابوں سے فتوے کیوں دیتے ہو؟ کو کافر و مشرکی کتابوں سے فتوے دیے جاتے ہیں تو صرف اندھوں میں کانا راجہ بننے کے لیے, اور اصل اور خاص لوگوں کی مخالفت کر کے خود کو مشہور کرنے کا اگر ڈرامہ ہے. ورنہ حضرات گرامی یہ دور طریقہ کار ہے, جس طرح بچہ اپنے باپ پر اعتماد کرتا ہے, بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے اپنے ذاتی معاملات کے لیے, اسی طرح دین کے معاملات میں امت جو ہے وہ مجتہدین پر اعتماد کرتی ہے. اور دلیل جو نہیں مانگتی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پر دلیل نہیں ہے. دراصل دلیل سے ہمارے کو سروکار بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو غیر مجتہد ہیں. دلیل تو مجتہد کے لیے ہوتی ہے, اسے دلیل پتا ہے اور اس نے دلیل کے ذریعے ہمیں بتا دیا. ہم عامی تھے, ہم نے اس کے علم پر اعتماد کیا, تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بلا دلیل ہم اس کے مطلب کو جانے. اس لیے کہ دلیل کے ساتھ جانیں گے تو پھر دلیل کی ضروریات کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں تقلید. اور یہ ایک آسان سی تعریف ہے کہ مجتہد کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا, یہ ہے تقلید. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا تھوڑا, اور میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو مزید کشادہ کرتا. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور پاک کے اندر یہ واضح طور پر تھا. مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر موجود ہے, توجہ رکھیے گا, کتاب الحج کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ مکہ کے مفتی تھے. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ مکہ کے مفتی ہیں, اور حضرت زید بن ثابت یہ مدینے کے مفتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب حج ہو رہا تھا, مسئلہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ جب آفاقی, توجہ سنیے گا, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, آپ آرام کر رہے ہیں اور میں بڑی توجہ سے بول رہا ہوں, تو تحریر سے نعمت کے لیے تھک میں بھی رہا ہوں, لیکن جنبش مت کیجئے گا کیونکہ یہ وہ ناظر اور علمی باتیں ہیں جس کو سننے میں آپ کو اتنا بوجھ لگ رہا ہے تو مجھے سمجھانے میں کتنا بوجھ لگ رہا ہوگا. تو لہذا لیکن سرکار امام اعظم کے صدقے یہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مضمون کو مکمل طور پر آپ آسانی سے پڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے دلچسپ کوئی موضوع ہے ہی نہیں. اگر یہ لذت آپ کو لگ گئی نا تو اس سے دلچسپ کوئی موضوع نہیں ہے. اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا, یہ بات میں صرف آپ میرے بھائی, میں نے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے. درود پاک پڑھیے ذرا. محبت سے درود پاک پڑھیے گا. صلوات و سلام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تقلید کے حوالے سے, تاکہ اس کے گوشوں کو آپ مکمل طور پر بڑی آسانی سے سمجھ سکے. میں نے کیا بات کی کچھ یاد ہے آپ کو؟ ابھی جو جملہ میں نے چھوڑا تھا. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دیکھیں صحابہ کے دور میں تقلید کے کئی نمونے تھے. دراصل اس وقت فقہ کئی تھا, کئی مجتہد صحابہ موجود تھے, اس لیے کئی مجتہد تھے اور ان کے کئی مقلد تھے. لیکن جب دور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ دور جب آگے بڑھا, جب یہ صحابہ وصال کر گئے, تابعین کا دور آیا, تو علمی وہ صلاحیت نہیں رہی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے, اب جو فقہ تھے کسی کے پاس صرف نماز کے مسئلے پر عبور تھا, کسی کے پاس کوئی حج ہی کے مسئلے کا ماہر تھا, کوئی جناب جو ہے کہ وہ زکات کے مسئلے کا ماہر تھا, کوئی کسی خاص مسئلے کا ماہر تھا, تو متعدد شعبوں کے فقہ تھے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کو مرتب کیا اور اپنے شاگردوں کے ذریعے لکھوایا, زندگی رہی انشاءاللہ میں اپنی مسجد میں قریب وقت مجھے ملا تو امام اعظم کے تلامذہ پر گفتگو کروں گا, حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام ظفر, حضرت امام عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام محمد, یہ اجلا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام بخاری, ان کے امام بخاری جن کے شاگرد ہیں تو امام بخاری کے استاد ان کے جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے تھے اور یہ امام اعظم کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ میرے امام کا رتبہ کتنا بلند ہے. تو جو لوگ امام بخاری اور امام اعظم کا تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ امام بخاری کے روح مبارک کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے کہ امام بخاری کو اس بات کے یہ وہی لوگ ہیں جس طرح کہ حضرت علی کے رتبے کو اٹھا کر حضرت ابوبکر پر بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ اہل سنت کا نام لے کر یہ سنیت میں خاص قسم کی رابضیت کو لاتے ہیں, اور حضرت امام بخاری جن کا وہ رتبہ ہے ہی نہیں ان کو اٹھا کر جناب امام اعظم ابو حنیفہ پر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ نہ اس سے حضرت امام بخاری خود خوش ہیں, نہ ان کی رضا ہے, نہ امت اس قسم کے ڈھکوسلے کو پسند کرتی ہے. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت ابھی عرض کروں گا, تھوڑا سبق مجھے دیجئے کہ امام بخاری کے کاندھوں پر نہیں ان کی گردنوں پر امام اعظم کے احسان ہیں. بخاری شریف جو آج ٹکی ہوئی ہے نا اور رکھی ہوئی ہے یہ امام اعظم کے صدقے ہیں. امام اعظم کے تلامذہ کے صدقے. ہم چیلنج کرتے ہیں غیر مقلدوں کو کہ جو حوالے میں آگے لا کر رکھ رہے ہیں, ہمت ہے تو اس کو ہلا کر بتا دو کہ آج بخاری شریف کا جو سہرا لوگوں کے سر پر کھلتا ہے اس کے پیچھے جس نے سپورٹ کیا ہے وہ امام اعظم کے در کے بھکاری ان کے تلامذہ ہیں. ان کے سپورٹ پر بخاری رکھی ہوئی ہے, اور اگر وہ نکال دیا جائے تو امام بخاری کی خصوصیات بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ امام بخاری جن خصوصیات کی بنا پر مشہور ہیں ان میں 99% وہ خصوصیت امام اعظم کی وجہ سے ہے. اب میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف, ذرا دیکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقلید جو ہے, تھکے تو نہیں, تقلید جو ہے وہ صحابہ کے دور میں بھی رہی. میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف فقہ کے مکتب تھے, کوئی زکات میں ماہر ہے تو اس کے دلائل کو جانتا ہے تو دوسرے کو جانتا ہے. لیکن امام اعظم و حنیفہ جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے, جب انہوں نے باقاعدہ ایک کلاس اور ایک انسٹیٹیوٹ تیار کیا اور تلامذہ کو تیار کیا, اس کو منجا اور اس میں مجتہد تیار کیے, تو باقاعدہ لکھنے کا طریقہ ایجاد ہوا, فقہ مرتب ہوا. تو جو چیدہ چیدہ فقہ تھے وہ رہے, لیکن امام اعظم کا فقہ بہت محیط ہو گیا. دوسری صدی ہجری تک ان کے فقہ زندہ رہے, لیکن امام اعظم کا فقہ تین درجے آگے ہو گیا. تیسری صدی آئی تو امام اعظم کا فقہ پانچ درجے آگے ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں جب چوتھی صدی ہجری چلی اس میں سارے فقہ ختم ہو گئے اور صرف فقہ حنفیہ تمام فقہوں کے اوپر آ گیا. اللہ اور آج بھی ہم کہتے ہیں باپ کی پشت میں جو بچہ ہے اور وہ منتقل ہو کر ماں کے رحم میں آئے، وہاں سے لے کر وہ قبر میں جائے اور بعد تک کے سارے اسلامی مسائل بیک وقت کسی کے فقہ میں ملتے ہیں تو خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں ملتے ہیں. اور یہ دعویٰ نہیں، یہ محض دعویٰ نہیں، یہ دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان مسائل کا بھی جواب لکھ دیا جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور آپ وہ طبیب ہیں کہ مرض سے پہلے دوائی بنا لی ہے. اور امام شافعی خود کہتے ہیں کہ ہم فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. امام شافعی خود کہتے ہیں ہم فقہ میں امام اعظم کی اولاد ہیں. پوچھا گیا کیسے؟ کہا بھائی ہم تو دوائی بیچنے والے، ابو حنیفہ بنانے والا ہے. ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں، یہ امام شافعی کہتے ہیں. ان کے رتبے کا کون ہوگا؟ امام بخاری تو ان کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، اور وہ امام اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم میں اور امام اعظم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم دوائی بیچتے ہیں، بنا کر ابو حنیفہ دیتے ہیں. تو اس سے آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا تفوق اور ان کا علو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک بات خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صحیح بخاری شریف کتاب الحج سے، مکے کے مفتی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور مدینے کے مفتی حضرت زید بن ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ آفاقی حاجی، آفاقی حاجی وہ کہتا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرم کے قریب کے پانچ میقات بنتے ہیں، ہمارے لیے یلملم بنتا ہے. جدہ آنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سمندر کے اندر میقات کی حدود آتی ہے. تو جو شخص کعبۃ اللہ جانا چاہ رہا ہے، جو طواف کی نیت رکھتا ہے، جس نے حرم میں جانا ہے، اس میقات، اس بارڈر کو وہ کراس نہیں کرے گا بغیر احرام کے. اگر بغیر احرام کے وہ بارڈر کراس کر گیا، نیت اس کی حرم کی تھی، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ لوٹ آئے دوبارہ، توبہ کرے اور دوبارہ احرام پہن کے جائے. تو اس کو کہتے ہیں میقات. میقات کے باہر سے جو حاجی آتے ہیں، کیونکہ حرم کی پوزیشن کئی قسم کی ہے، ایک حرم ہے، ایک ہل ہے، اور ایک میقات ہے. حرم کون سی جگہ ہے؟ روایت میں آیا جب حجر اسود کو لگایا گیا تو حجر اسود کا نور جہاں تک گیا وہ جگہ حرم تھی. تو حدود حرم کے باہر، حدود حرم کے اندر پتا توڑنا، زینت کو تباہ کرنا، ایک گناہ پر لاکھ گناہ، ایک نیکی پر لاکھ نیکیاں، یہ حدود حرم کی حرمت ہے. حدود حرم کا جو حصہ ہے وہ چند کلومیٹر پر، جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کے حصے کو ہل کہتے ہیں. ہل کہ اب وہ گناہ یہاں پر نہیں ہے. اس کے وہ ہل کا بھی رتبہ جو ہے وہ چند کلومیٹر تک چلتا ہے دائرے کے اعتبار سے. یعنی ایک دائرہ حرم کا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا دائرہ ہل کا تھا، اب تیسرا دائرہ میقات کا ہے. تو اب کوئی ایسے ملک سے آ رہا ہے جو جدہ میں رہنے والا، اس کے پیچھے میقات ہے، آگے حرم ہے، وہ ڈائریکٹ حرم میں آ جاتا ہے، کیونکہ میقات کی اس سے ضرورت نہیں، کیونکہ رہتا ہی ہل ہل کے اندر ہے. لیکن ہم پاکستانی وہ ہیں جو ہم تیسرے دائرے کے باہر رہتے ہیں، تو جب ہمیں حرم میں جانا پڑتا ہے تو میقات کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو اس حاجی کو کہتے ہیں جو میقات کو کراس کر کے آتا ہے، اس حاجی کو آفاقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی حاجی جب حج مکمل کرتا ہے تو حج کا آخری رکن وہ طواف زیارت کرتا ہے. طواف زیارت کے سات چکر وہ بارہ کی مغرب سے پہلے اس کو کرنے پڑتے ہیں. جب وہ چکر کر لیتا ہے، اب اس نے حج تو ختم کر لیا 12 تاریخ کو، یعنی 9, 10, 11, 12 حج اس کا ختم ہو گیا. اب اسے جانا ہے 17 تاریخ کو اپنے وطن، یا 13 تاریخ کو. تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ جب تک ایک اور طواف ودا نہ کرے تو وہ حرم سے نہیں نکل سکتا. اگر وہ نکلے گا تو اس پر دم ہو جائے گا. لیکن شریعت مطہرہ نے خواتین کے لیے استثناء رکھا ہے کہ اگر خواتین طواف زیارت کر چکی اور وہ حائضہ ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ایام آ گئے، دن آ گئے، تو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے، اور ان کی سیڈ بھی کنفرم ہے، یعنی 12 کو ان کو ایام آ چکے ہیں، اب وہ طواف زیارت کیسے کرے، حرم میں کیسے اترے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو 13 یا 14 کو جانا ہے، سیٹ کنفرم ہے، گروپ کا اعتبار ہوتا ہے. اگر وہ سیٹ کینسل کرتی ہیں تو آگے سیٹ نہیں مل سکتی ہے، حرج ہی حرج ہے. تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ دوبارہ حرم میں نہیں جائیں گی، اس لیے کہ طواف زیارت کا حکم فرض کا تھا تو جانے کا حکم دیا جائے گا، لیکن یہ واجب ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی طرح وطن لوٹ جائے. اس لیے کہ حائضہ پر طواف رخصت جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے صحابہ کا اختلاف سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس مکہ کے مفتی ہیں، حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ مدینے کے مفتی ہیں. حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں حج میں موجود ہیں، بخاری کی حدیث ہے. تو حضرت زید بن ثابت سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے قافلے میں خاتون ہیں اور وہ حائضہ ہو گئی ہیں، اب انہوں نے جانا ہے دوبارہ مدینے، اور مدینہ ظاہر سی بات میقات کے باہر ہے، تو اب وہ قافلہ بھی تیار ہے، تو وہ طواف رخصت اس پر ضروری ہے؟ تو زید بن ثابت نے کہا کہ ضروری ہے، تو کہا اگر وہ چلے گئی تو قدم دینا پڑے گا. اب یہ لوگ گئے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے دلیل پڑی کہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، ایک خاص مسئلہ ایسے سرکار کے سامنے آیا تھا اور حضور نے جو ہے وہ جانے کی اجازت دے دی. زید بن ثابت کے سامنے دلیل نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس دلیل تھی. مکہ مدینے والوں نے پتا ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم ابن عباس کے فتوے کو نہیں مانیں گے، ہم تو زید بن ثابت کے مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مدینے کے مفتی ہیں. اب دیکھیں گروپ دو ہیں، جو مدینے کے رہنے والے ہیں وہ زید بن ثابت کی تقلید کر رہے ہیں، اور جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تقلید کر رہے ہیں. تو یہی تو تقلید ہے، وہ طبقہ ان پر اعتماد کر کے مسئلے کو لے رہا ہے، یہ طبقہ ان پر اعتماد کر کے مسئلے کو لے رہا ہے. وہ جاہلوں تم کہتے ہو کہ تقلید کا ثبوت نہیں، یہ تقلید نئی تو تقلید کہتے کس کو ہیں پھر؟ یہ تقلید نہیں تو تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کئی دلائلوں میں عموماً یہ دلیل نہیں پیش کی جاتی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے. درود پاک ذرا جلدی سے پڑھ لیجیے. اب آئیے اختصار کے ساتھ میں امام اعظم کی شان پڑھتا ہوں. تو امام اعظم کے سال ثواب کی نیت سے محبت سے، دیکھو امام اعظم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے درجہ دیا ہے. اب آپ جتنی محبت سے پڑھو گے یہ آپ کے لیے باعث سے برکت بن کر لوٹے گا. اللہم صلی اللہ، اب بھی ترغیب کا کوئی اثر نہیں، محبت سے باواز بلند پڑھی. اللہم صلی اللہ مولانا محمد المادنی جود والکرم والی وصحبی بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سلسلے مبارک پر ہم چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں دو قول ہیں بڑے مشہور، اقوال تو کئی ہیں، دو قول مشہور ہیں، ایک 70 ہجری، ایک 80 ہجری. ایک 70 ہجری اور ایک 80 ہجری، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک رفیق اعلیٰ کا سفر 10 اور 11 کے درمیان ہجری پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہو رہے ہیں 80 ہجری میں. تو باپ دیکھیں دور رسالت سے کتنے قریب ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے ہیں امام اسماعیل بن حماد، امام اعظم کے پوتے، اور یہ بات میں ذرا جلدی سے سمجھا دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ان کو ابو حنیفہ اس نسبت سے نہیں کہا جاتا. امام اعظم کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ حماد ہے، اور یہ حضرت حماد کے بیٹے ہیں اسماعیل. اسماعیل بن حماد یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام اتنا بڑا ہے کہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر، توجہ چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر اب تک قاضی اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت، یعنی حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر آج تک، اور راوی کہتے ہیں کہ آج تک امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل جس دور میں ہیں، اس دوران اس عرصے میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں آیا جو حضرت اسماعیل کے ہم پلہ ہو. یہ امام اعظم کے پوتے ہیں، بولو سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ حسن بصری بھی ان کے برابر کے نہیں؟ کہا وہ بھی نہیں ہیں، یہ حسن بصری سے بھی بڑے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے یہ امام اعظم کے پوتے ہیں حضرت اسماعیل، اسماعیل بن حماد. اسماعیل ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام حماد ہے، ان کے دادا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو یہ اپنے دادا کا خوش شجرہ ذکر کرتے ہیں اور بات اشارہ فرماتے ہیں. حضرت امام اسماعیل بن حماد کہتے ہیں ولیدہ جدی فی سنہ 80، میرے دادا 80 ہجری کو پیدا ہوئے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے دادا 80 ہجری کو پیدا ہوئے. اور اس پر کثیر روایات موجود ہے، اور یہ وہ ہجری ہے جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں پر موجود ہے. اب تھوڑا آگے چلیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ اور یہ بڑی پیاری ترتیب ہے، امام اعظم کے دادا کا نام بھی نعمان ہے، اور سلسلہ یوں ہے کہ نعمان بن ثابت بن نعمان، نعمان بن ثابت بن نعمان. تو حضرت امام اعظم لقب ہے، امام اعظم لقب ہے، امام السلف لقب ہے، سراج الامہ لقب ہے، امام المسلمین لقب ہے، امیر المومنین فی الحدیث والفقہ یہ لقب ہے. سراج الامہ، حبر الائمہ، کاشف الغمہ، یہ لقب ہے. ابو حنیفہ کنیت ہے اور نام آپ کا نعمان ہے رضی اللہ تعالی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں آپ کے وقت کی قدر جانتا ہوں، جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں، میں ان کی صحت یابی کی بھی دعا کرتا ہوں، ان کی ہمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہے، لیکن یہ نشست کو مکمل کرنے کے لیے صرف میں امام اعظم کی تاریخ یہ پڑھ رہا ہوں. ذرا توجہ سنیے، اور ان تمام باتوں کو اوائڈ کروں گا، چھوڑ دوں گا کہ جس بات سے تسلسل لازم نہ آئے. اب تک جو میں نے باتیں کی ہے صرف آپ کا مزاج بنانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ سن کس کو رہے ہیں، کن کے مناقب کو آپ سن رہے ہیں. اس لیے حضرت امام اعظم کے لیے بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت، دادا کا نام نعمان، اور پھر ان کے والد کا نام مرزبان. یہ فارس کے رہنے والے تھے. خاندانی تعارف، نام آپ نے سن لیا، ولادت کی تاریخ آپ نے 80 ہجری دیکھ لی، نام سن لیا. اب جلدی سے آئیے خاندانی تعارف. خاندانی تعارف کے لیے امام اعظم کی مولودگاہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے، کئی الفاظ ہیں. ایک تو کابل افغانستان، ایک تاریخ میں جملہ یہ کہ آپ کی ولادت کابل میں ہوئی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ بابل میں ہوئی ہے، اور ایک یہ کہ نسا میں ہوئی ہے جہاں کے امام نسائی تھے، ایک یہ کہ ترمز میں ہوئی ہے. یہ تمام علاقے ماوراء النہر کے ہیں، یہ مختلف علاقے ہیں، لیکن اگر یہ مختلف قول کو جمع کرتے ہیں اس پر ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل ہے، فارس کے رہنے والے. یہ فارس کا علاقہ اور یہ تمام علاقے فارس کے اندر ہی آتے ہیں. اور آپ کے پوتے حضرت اسماعیل اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتے ہیں، تاریخ بغداد کے اندر یہ بات موجود ہے. انا اسماعیل بن حماد و ابن نعمان و ابن ثابت و ابن نعمان بالمرزبان من ابنائی فارس الاحرار، واللہ ما وقع علی رقم قطو. فرمایا حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اسماعیل، میرے والد حماد، ان کے والد حضرت نعمان، ان کے والد ثابت، ان کے والد مرزبان، کہتے ہیں کہ ہم فارس کے نوجوانوں میں سے ہیں، ہم فارس کی قوم میں سے ہیں، لیکن سنو، فارس کے غلام نہیں، فارس احرار، ہم آزاد ہمیشہ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی غلام نہیں ہوا، کیونکہ غلامی کا دور تھا، لیکن فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں کوئی غلام نہیں ہوا. واللہ ما وقع علی رق قط، ہمارے خاندان میں غلامی کبھی نہیں آئی ہے. یہ حضرت اسماعیل خود کہتے ہیں، جو پوتے ہیں، اس بات کو ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ فارس کے تھے، لیکن ان کے دادا جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، یہ مولا کائنات کے بڑے عاشق تھے. یہ وہ دور ہے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے اندر اپنی خلافت کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوفے میں. اور رشک کر کے بولو سبحان اللہ، کسی کو پتا چلے کہ لاہور میں حضرت علی موجود ہے تو تم یہاں بیٹھے رہو گے، لوگ جہاز کا ٹکٹ کٹا رہے ہوں گے، تم میدانوں میں یوں بھاگنا شروع ہو جاؤ گے کہ تم جہازوں میں جاؤ، ہم تو پیدل بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ حضرت مولا علی یہاں پر ہیں. تو حضرت امام اعظم و حنیفہ کے دادا حضرت مولا علی کے بڑے عاشق تھے، وہ ہجرت کر کے باقاعدہ کوفہ آئے، کوفہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے. کیونکہ یہ خاندان ابھی مسلمان ہوا تھا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی نظر ان پر خاص تھی. فقہ یہاں آیا حضرت علی کا، خاص نظر تھی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے تھے. حضرت ثابت جو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں، تو ان کے دادا جو ہیں نعمان، امام اعظم کے دادا امام اعظم کے والد کو گود میں اٹھائے ہوئے، جو وہ بچپن میں تھے، گود میں اٹھائے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے، اور حضرت علی کی گود میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کو دیا، حضرت ثابت کو. حضرت علی سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا نے حضرت ثابت کو اپنی گود میں لیا. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا لعاب بھی چٹایا ہے، اور پھر برکت کی دعا کی. اور حضرت اسماعیل بن حماد پوتے یہ کہتے ہیں کہ میرے پردادا ثابت کو جو لعاب چٹایا تھا مولا نے، اور جو دعا کی تھی، وہ دعائے برکت میرے دادا ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئی ہے. کہ اتنا ذہن، اتنے بڑے فقی، یہ معاملات کس طرح. اور اس پر ایک واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فارس کے اندر فارسیوں کے عید کے دو تہوار تھے، ایک نوروز تھا، ایک مہرجان تھا. یہ دو فارس کے عید کے خوشی کے تہوار تھے. یہ وہ تہوار ہے جس میں باقاعدہ حضرت امام اعظم و حنیفہ کے دادا نے میٹھا فالودہ، بولو سبحان اللہ، یہ حسین امام حسین کے شربت سے چڑھتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے میٹھے حلوے سے چڑھتے ہیں، لیکن مولا علی کو پسند بھی یہی ہے، اور رسول اللہ کو بھی پسند یہ ہے. تو امام اعظم و حنیفہ کے دادا باقاعدہ فالودہ بنا کر اس عید کے دن جو فارس کی عید ہوتی تھی، حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دادا باقاعدہ حضرت علی کی خدمت میں گئے اور پیش کیا، الفاظ عربی کے سنیے، فرماتے ہیں ولید جدی فی سنہ 80، حضرت اسماعیل کہتے ہیں میرے دادا 80 ہجری میں پیدا ہوئے، وذهب ثابت الى علی بن طالب، میرے دادا حضرت مولا علی کے پاس گئے، وہ صغیر، اس وقت وہ چھوٹے تھے، فدعا له ببرکۃ، حضرت علی نے میرے دادا کو برکت کی دعا کی اور فرمایا ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذلک لعلی بن طالب فینا، اور فرمایا ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ حضرت مولا علی کی دعا ہمارے خاندان کے لیے مقبول ہو گئی. آگے کہتے ہیں وقال النعمان بن مرزان، کہتے ہیں کہ امام اعظم و حنیفہ کے دادا نعمان یہ کہتے ہیں جو ابو ثابت ہیں، الذی اهدى لعلی بن ابی طالب الفالوج، کہ وہ حضرت علی کی خدمت میں ہدیے کے طور پر فالودہ لے گئے، فی یوم نیروز، نیروز کے دن لے گئے، اور یہ جا کر جب حضرت علی کو دیا تو حضرت علی نے فالودہ پسند فرمایا. بولو سبحان اللہ، فالودہ پسند فرمایا اور پوچھا یہ کیا ہے، کہ لگے ہمارے فارس میں نا یہ عید کا دن ہوتا تھا، نوروز کا دن تھا، تو حضرت علی نے فرمایا فقالو نوروزنا کل یوم، اے نعمان ہمارے لیے ہر دن نوروز ہوا کرتا ہے. آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، وقیل کان ذلک فی المہرجان وقال مہرجان کل یوم، آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ خوشی کے دن، مولا علی نے فرمایا شربت کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہ عید کے دن ہمیشہ رہتے ہیں، ہمارے لیے عید کے دن. تو یہ باعث برکت میں نے ایک روایت سنائی ہے جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو یہ ابو حنیفہ حقیقی معنی میں نہیں، وصفی معنی ہے کنیت کے حوالے سے، کیونکہ اسلام کی ایک نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی جاتی ہے، ملت حنیفہ کی طرف. قرآن نے کہا کہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی پیروی کرو حضرت ابراہیم کے ملت کی، جو ایک دین ہے، سیدھا راستہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کنیت ابو حنیفہ اس لیے ہے کہ آپ کی تحقیقات اور آپ کی خدمات اتنی شورا آفاق ہیں کہ اس کنیت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی ہے. دین حنیف، کامل دین، کامل مذہب جو افراط و تفریط اور غلو سے گویا کہ پاک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب امام اعظم ہے. بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واضح طور پر امام اعظم کے کلمات سے یاد کیا. ابن تیمیہ نے اپنے فتاووں کے اندر باقاعدہ امام السلف کے الفاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا، اور کسی نے حضرت امام اعظم کے لیے گھٹیا الفاظ نہیں کہے. آگے میں کی بات آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں. عقل مندی امام اعظم کتنی تھی، وقت نہیں ہے ورنہ میں کئی واقعات آپ کو بتاتا. وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے امام اعظم کا، جو ہم اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنتے تھے. کہنا کہ جناب ایک آدمی تھا، اس کا ڈبل سٹوری گھر تھا، دو بیویاں اس کی تھی، ایک نیچے رہتی تھی ایک اوپر رہتی تھی. ٹھیک ہے، میں نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی. ہم نے کہا بزرگوں کا کہا وہ معتبر ہوتا ہے، اور یہ واقعہ میں نے غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ کی تقاریر میں بھی سنا ہے، اور یقیناً یہ ستا لوگوں میں سے ہے، تو ان کا کہنا بھی تو ایک مکمل سند ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ پلس ون کا ایک گھر تھا، اس کا نیچے ایک بیوی تھی اوپر ایک بیوی تھی. وہ نیچے والی بیوی سے جب اوپر جانے لگے تو نیچے کی جو بیوی تھی سوکن، اس نے ان کو آدھی سیڑھی میں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ اوپر والی نے دیکھا، اس نے پکڑ لیا، وہ اوپر سے آدھی انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. اب یہ جناب اوپر والی اوپر کھینچ رہی ہے، نیچے والی نیچے کھینچ رہی ہے. ہم نے کہا یہ حال ہوتا ہے دو بیویوں میں. پھر اب اس اوپر والی اوپر کھینچ رہی ہے، نیچے والی نیچے کھینچ رہی ہے، جلا ایک دوسرے کو رہی ہے، اور برائی میں یہ بیچارہ آیا ہوا ہے، اور غصے میں جناب وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور پاک ہے. اس شخص نے غصے میں یہ کہا، دونوں سے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی، کہا مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں، میں نیچے گیا تو نیچے والی طلاق، نہ نیچے جاؤں گا نہ اوپر جاؤں گا. ظاہر سی بات عقل چل جاتی بیچاری کی. پھر تو کہا نیچے گیا تو نیچے والی طلاق، اوپر گیا اوپر والی طلاق. کہتے ہیں کہ جناب اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیچ میں لٹک گیا کہ اب نیچے اترتا ہوں تو نیچے والی جاتی ہے، طلاق معلق ہے، اور اوپر کرتا ہوں تو اوپر والی جاتی ہے. تو بڑا پریشان ہوا، بیچ میں بیٹھا رہا، نہ ادھر بڑا نہ ادھر بڑا. جب لوگوں میں بات گردش کرنے لگی تو کوفے کے بڑے بڑے علماء نے کہا جی طلاق تو ہو چکی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو دونوں بچ جائیں گی. وہ علماء یہ کہتے تھے کہ طلاق تو ہو گئی، اب دونوں میں سے ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا، دونوں میں سے ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اب بیچ میں تو پوری زندگی لٹکا نہیں رہے گا سیڑھی پر. ادھر آنا ہے ادھر جانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو دونوں بچ جائے گی. علماء نے فرمایا کیسے؟ فرمایا دیکھو نیچے والی کا نام لے کر کہا تھا نا کہ میں نیچے والی کے پاس گیا تو طلاق, اوپر والی کو اس نے جگہ بھی قید کر دی تھی کہ نیچے والی اوپر والی. فرمایا ایسا کرو کہ نیچے والی کو اوپر شفٹ کرو, اوپر والی کو نیچے شفٹ کرو. فرمایا کہ جو معلق جس چیز پر کیا تھا وہ تعلیق پائی نہیں گئی, لہذا جب وہ نیچے گیا تو نیچے نیچے والی تھی نہیں, وہ تو اوپر والی تھی, لہذا وہ دونوں بیویاں اس کی بچ گئی. تو میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق, یہ تو کوئی ایسی خاص مثال نہیں ہے. امام اعظم کے علمی لطیفے اتنے مشہور ہیں کہ بڑے بڑے علماء انگوش بدندان ہیں اس میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ لو وزن عقل ابی حنیفہ بعقل نصف اہل الارض لرجع بهم, کہتے ہیں آدھی زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, آدھی زمین کے لوگوں کی عقل کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آدھی زمین کے لوگوں کی عقل ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں تنہا ابو حنیفہ کی عقل کو, تو کہتے ہیں پلڑا امام اعظم کی عقل کا بھاری رہے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے وہ ذہانت اور کمال عطا فرمایا تھا. کثرت عبادت شب گزاری ایسی ہے, شب بیداری, کہ حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ پورا دن حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں پڑھاتے, فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد مؤذن کو کہتے ہیں مسجد کا دروازہ بند کر دے اور چلے جا. اللہ ان باتوں کو صرف بیان نہیں, کچھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مؤذن کو کہتے چلے جا, پورا دن آپ نے پڑھایا, اور کہتے ہیں کہ پھر مؤذن جب دروازہ بند کر رہا ہوتا تو امام اعظم کی چیخیں نکل رہی ہوتی اور اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہوتے, اور مؤذن کہتا ہے کہ ایک نہیں متواتر دفعہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب میں فجر کے وقت دروازہ کھولنے آتا ہوں مسجد کا تو اس وقت دیکھتا ہوں کہ امام اعظم حنیفہ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے کہ یا اللہ تو ابو حنیفہ کو معاف فرما دے. تو حضرت امام محمد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے امام اعظم کو کبھی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوا بھی نہیں دیکھا. جس طرح سرکار غوث اعظم کی 40 سال والی وہ کرامت مشہور ہے نا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام ذہبی نے سیرہ اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسعر بن قدام, یہ بہت بڑے تابعی ہیں, یہ کہتے رائے تو ابا حنیفہ قرأ القرآن فی رکعت, امام اعظم و حنیفہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر, ایک رکعت میں. اور لکھتے ہیں کہ بہت مضبوط حافظ تھے کہ جب پڑھتے تو حفاظ کا جمع غفیر ہوتا تھا, وہ اپنی اصلاح کرتے تھے, امام اعظم و حنیفہ کی غلطی کہیں نہیں آتی تھی. ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے. امام ذہبی نے لکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے, تو امام ذہبی کہتے 4 آدمی بڑے مشہور ہیں اس نیکی میں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. سب سے پہلے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ, اور تیسرے حضرت سعید بن جبیر جو اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے ہیں رضی اللہ, اور چوتھے جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت مبارکہ ہے کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اب آئیے جو چند باتیں رہ گئی ہیں اس میں یہ کہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا, حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے نا, ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا اے فارسی سن, لو کان الدین عند السریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله. فرمایا کہ علم اگر لوگوں کے سینوں سے نکل جائے, ان کی عقل و ذہن سے نکل جائے اور سریا ستارے کے پاس چلا جائے, حضور فرماتے ہیں لوگوں سے بہت دور ہو جائے, اسے کوئی شخص, یعنی لوگوں میں اتنی عقل نہ ہو کہ دین سمجھے. تو حضور یہ مثال دے رہے ہیں کہ لوگوں سے علم نکل کر, لوگوں سے علم نکل کر, دانائی نکل کر سریا ستارے کے پاس چلی جائے, کوئی اسے لا نہ سکے, لیکن ہاں فارس کا ایک نوجوان ہوگا جو دوبارہ لے آئے گا, اور یقیناً دور صحابہ کے بعد وہ علم دوبارہ اگر اس دھرتی پر کسی نے متعارف کرایا اسی ذہانت کے ساتھ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے کوئی کہے جناب اس میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, تو علماء نے علامہ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان میں فرمایا کہ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, امام سیوطی نے فرمایا, شافعی امام سیوطی لیکن حضرت امام اعظم کی شان میں پوری کتاب لکھی ہے, فرمایا کہ میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ بتاؤ امام اعظم کے علاوہ فارس میں بڑا عالم تھا کون, فارس میں بڑا عالم تھا کون, اور آپ کا ہم پلہ غیر لوگوں میں نہیں گزرا تو فارس میں کون گزرا ہے؟ فرمایا یہ معجزہ مصطفیٰ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھیے, یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. اور آخر میں سنتے چلیے, میں بات کو اختتام کی طرف لے چلوں گا. اس میں ایک بات سر دست پیش کر دوں, آپ نے حضرت انس بن مالک کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے حضرت عبداللہ بن اوفا, یہ حضور کے صحابی ہیں, ان کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ کئی صحابہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے, اور ایک نہیں کئی اجلاء علماء, امام جلالی, حضرت امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ, جو ایک مقدس کتاب ہے, حفاظ محدثین کی کتاب ہے, امام اعظم کا طبقات حفاظ میں ذکر کیا اور کہا یہ بات تو مسلم ہے, را ابو حنیفہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے صحابی, سرکار کے خادم, سرکار کے غلام, جنہوں نے 10 سال حضور سے حضور کی خدمت کی ہے, اور وہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا جب آقا مدینے آئے تھے, انہی کے گھر حضور آرام فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں حضور کے ساتھ رہا, حضور نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا, نہ کسی بات کو میں نے کسی چیز کا میں نے مطالبہ کیا تو میرے آقا نے نہ کہا, نہ میں نے کوئی فرمائش جب کی تو سرکار نہ اگر کہا, کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, جو میرے امام نے ترجمہ کیا. فرما میرے آقا نے اتنی شفقت کی. کہتے ایک دن دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا, سرکار نے فرمایا انس خدا تیری اولادوں میں برکت دے. حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جن کے 100 بیٹے ہیں. کتنے؟ 100 بیٹے ہیں. حضرت انس بن مالک بصرہ کی سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت انس کے حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی ہے. تو امام ابو یوسف نے پکڑ لیا, کہا حضور کیسے دکھتے تھے صحابی رسول؟ فرما اپنے داڑھی پر لال خضاب لگایا کرتے تھے. کہا کچھ سنا بھی آپ نے ان سے؟ کہا سنا ہے. کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم علی طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور الدال علی خیر کفائلی, کئی احادیث ہیں جو حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی ہے. ایک الگ موضوع ہے امام اعظم کے حدیث کے مرتبے اور مقام کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی بھی ہیں. تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے چند منٹوں کی, میں کہوں گا بڑی توجہ سنیے, اب بات بڑی اہم آ رہی ہے. علماء نے لکھا کہ امام اعظم سے محبت کرنا سنیت کی نشانی ہے, اور آپ سے بغض رکھنا بدعتی اور رافضی کی نشانی ہے. بدعتی اور رافضی کی نشانی ہے. کرسیوں پر جو میرے حضرات بیٹھے ہیں بالکل کرسیوں پہ بیٹھے, لیکن جوتا ادبن اتار دیں, اور اگر آپ تھک گئے ٹانگوں پر ٹانگے رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جوتا آپ کے پاؤں کے اندر نہ ہو. ادب کے ساتھ اس موضوع کو مزید سماعت فرمائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا, علامہ شمس الدین زہبی, جن کی نسبت ابن تیمیہ کی طرف بھی کی جاتی ہے, ابن تیمیہ کے تلامذہ کی طرف بھی کی جاتی ہے حضرت, لیکن ان کا سینہ دیکھیے کتنا قدورتوں سے پاک ہے. آپ نے الکاشف, ان کے مختصر سی اسماء الرجال کی کتاب ہے, اس میں بھی آپ نے تابعی لکھا ہے, اور آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہے. میزان الاعتدال کے اندر ایک جرح موجود ہے, اور یہ بھی امام زہبی کی ہے, لیکن علماء نے کہا کہ یہ بدبختوں کی تحریف ہے, اس لیے کہ امام حضرت امام زہبی نے میزان الاعتدال حفاظ کے لیے نہیں لکھی تھی, یہ عام ایرے غیرے راویوں کے لیے لکھی تھی, ان پر جرح کی ہے. امام اعظم کے لیے جو جرح اور غلط بات میزان الاعتدال کے اندر جو لکھی ہوئی ہے یہ من گھڑت بات ہے, شامل کی گئی ہے, ورنہ خالص نکھرے ہوئے جو صرف حفاظ طبقہ ہے جن پر جرح نہیں ہے اس میں امام اعظم کو شامل کیا امام زہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر. یہ بھی سرزست جواب آپ یاد رکھیے. تو امام اعظم کے بارے میں امام زہبی اس بات کو لکھتے ہیں کہ امام ابو معاویہ دریر, جو بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں, کوفے کے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں احب ابی حنیفہ من السنہ, ابو حنیفہ سے محبت کرنا یہ سنیت کی علامت ہے. بولو سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام عبدالعزیز بن ابی رواد, بہت بڑے محدث ہیں, یہ کہتے ہیں من احب ابا حنیفہ فہو سنی ومن ابغض فہو مبتدع. فرمایا جو امام اعظم سے محبت کرے وہ سنی ہے, اور جو آپ سے بغض رکھے پکا بدعتی ہے. کیا فرمایا؟ پکا بدعتی ہے. یہ اقوال ذرا سنتے چلیے. اس کے بعد مزید فرمایا آپ نے, آپ فرماتے بین, بڑی پیاری بات کہتے بیننا و بین الناس ابو حنیفہ, کہتے ہیں ہمارے اور ابو ہمارے اور لوگوں کے درمیان تمیز اور فرق ابو حنیفہ کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارے اور لوگوں کے درمیان فرق امام اعظم کے ذریعے ہوتا ہے. فرما فمن احبہ فمن احبہ و تبالاہ علمنا انہم من اہل سنہ، کہتے ہیں کہ جو شخص آپ سے محبت کرے اور آپ سے دوستی رکھنے کا اظہار کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی ہے. ومن ابغضہ علمنا انہم من اہل البدع، کہتے ہیں کہ جو آپ سے کے خلاف بکواس کرنے کی کوشش کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ پکا بدعتی ہے، یہ پکا بولیے بدعتی ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے تاریخ اہل حدیث، یہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام ہیں مولانا ابراہیم سیالکوٹی، یہ ان کی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ خود اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ عمر تصری جو ان کے بہت بڑے مناظر تھے، کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں کانپور میں تھا، ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کانپور میں تھا ہندوستان، مولانا احمد حسن کانپوری صاحب سے علم منطق کی تحصیل حاصل کرتا تھا، اختلاف مذاق اور مشرب کے سبب احناف سے میری گفتگو بھی رہتی تھی، اور ان لوگوں نے مجھ پر الزام تھوپا کہ تم اہل حدیث لوگ ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتے ہو. میں کہتا ہوں انہی کا شاگرد سعدی سیالکوٹی ہے، وہ دو نمبر نکلا، لیکن اس بندہ خدا کے اندر امام اعظم کے لیے محبت تھی ابراہیم سیالکوٹی کی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لکھتے ہیں اس بات کو، اور یہ بہت بڑے اعلی حضرت نے جب بھیجا تھا نا امام ابو یوسف سیالکوٹی رحمتہ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے، تو ابراہیم سیالکوٹی کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، اور ابراہیم سیالکوٹی کا یہ پورا علاقہ امرتسر تک کا علاقہ، پنجاب تک کا علاقہ تھا جس میں یہ باقاعدہ اہل حدیث اخبار نکالتے تھے. اور اس کے جواب میں ابو نور بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خلیفہ اعلی حضرت حضرت ابو یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے الفقیح اخبار اس کے مقابلے پر نکالا تھا، تاکہ اہل حدیث اخبار کے مقابلے الفقیح نکال کر لوگوں کو ان کے دلائل کا جواب دیتے تھے. اور 20 رکعت تراوی پر تحریری مناظرہ بڑا لاجواب ہے جس میں ابراہیم سیالکوٹی کو بڑی کھلی شکست فاش آپ نے اپنی تحریروں میں مرمت فرمائی ہے. لیکن اس کے باوجود ابراہیم سیالکوٹی کی یہ کتاب تاریخ اہل حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے، آج بھی ہم ان سے کہتے ہیں تو غیر مقلد ان کا نام نہیں لیتے، لیکن اس نے کھل کر، یہ استاذوں میں سے ان کے، اس نے کھل کر شاہ عبد الحق مودودی دہلوی کی بہت تعریف کی اور کہا میں خود شاہ عبد الحق مودودی دہلوی کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں. امام اعظم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ میں کانپور میں تھا، وہاں حنفیوں سے میری جھڑپ بھی رہتی تھی، لیکن مجھے کسی نے الزام دیا کہ تم غیر مقلد اہل حدیث جو ہو وہ ائمہ دین کی بےدبی کرتے ہو، تو کہتے کہ میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم یعنی نذیر احمد دہلوی کو، یعنی شیخ کل حضرت سید نذیر حسین صاحب سے دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہم ایسے شخص کو جو ائمہ دین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر مجتہد کے حق میں بے ادبی کرے جھوٹا شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، جھوٹا شیعہ اور. تو اب ان کی ذریت جو ہے وہ موسیٰ لائن کے اندر، ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے بڑے بڑے گرو امام اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو امام اعظم کے خلاف بکواس کرے، اور ان کا ایک عبد الجابر دامانوی ہے جو بہت بڑا متعصب غیر مقلد ہے، اس نے امام اعظم کے خلاف بڑی بکواسات لکھی ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام اعظم وہ حنیفہ کے خلاف بولتا ہے ہم اس کو شیعہ رافضی کہتے ہیں. اب آئیے آخر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ آخری فصل ہے کہ امام اعظم وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو احسان ہے امام بخاری کے اوپر. سیاست پوری دیکھ لیجیے آپ، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی، کہ اکثر جو شیوخ ہیں یعنی امام ترمذی کے شیخ، امام ابو داؤد کے شیخ، امام نسائی کے شیخ، امام صاحب ابن ماجہ کے شیخ، امام بخاری کے شیخ جو ہیں، یہ جو جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں نا، ان کے جو استاد ہیں یہ امام اعظم کے تلامذۃ التلامذہ ہیں، یعنی شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری جو ہیں وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، صاحب سنن ابی داؤد امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، صاحب ابن ماجہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، صاحب نسائی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کا مقدمہ باندھا حدیت الساری، اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. 8 امام بخاری کے 8 استاذ، ذرا توجہ رکھیے گا، 8 استاذ جو امام بخاری کے طبقہ اولا کے بڑے چوٹی کے استاذ ہیں، محمد بن عبداللہ انصاری، مکی بن ابراہیم، ابو عاصم نبیل، خلاد بن یحییٰ، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، فضل بن دکین، علی بن عیاش اور اسام بن خالد کے نام گنوائے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف اسام بن خالد کے علاوہ باقی جتنے 7 کے ساتھ ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاذوں میں سے ہیں طبقہ اولا کے. اس کو آپ ذرا، میں نے نام اس لیے ذکر کیا آپ کے سامنے. اب تھوڑا سا اگر ان کے علاوہ اگر آپ امام اعظم کے کئی کبار امام بخاری کے کئی بڑے استاذ کا نام سنیے جو امام اعظم کے شاگرد رہے ہیں، جس میں علی بن جعد، ابو عبد الرحمن بن مقری، یہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام اعظم حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں. دوسری بات ذرا محبت کو سنیے, یہ تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے نا, کون؟ امام بخاری. اب امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ امام بخاری کے دادا ہیں, حدیث میں دادا ہیں. امام محمد بھی دادا ہیں, تو امام اعظم تو پردادا ہوئے پھر. دیکھیں اب ذرا سنیے, امام اعظم کے تلامذہ میں سے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم کے تلامذہ ہیں, ان کے شاگرد امام بخاری کے استاد ہیں. مثلا امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل یہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں, حالانکہ مجتہد بھی ہیں, چوتھے نمبر کے امام بھی ہیں اور امام ابو یوسف کے شاگرد بھی ہیں. امام یحییٰ بن معید, آپ بخاری شریف کبھی کھولیں گے نا تو جب امام بخاری جب حدیث کو شروع کرتے ہیں تو حدثنا یحییٰ بن معید, حدثنا بقیہ بن جراح, حدثنا یحییٰ بن یحییٰ, یہی سے سند کو لاتے ہیں اور اپنے سب سے پہلے کہ مجھے حدیث بیان کی تو یہ امام بخاری لاتے ہیں. تو یہ یحییٰ بن معین, یہ یحییٰ ابن یحییٰ, یہ وقع بن جراح, یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں, امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں, یعنی بخاری کی. اور میں ایک لطیف بات آپ کو بتاؤں, غیر مقلد کہتا ہے یہ تقلید شرک ہے, یہ یحییٰ ابن یحییٰ جو ہیں, یحییٰ ابن, بولو مل کر, بہت مبارک شخصیت, ان کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں لکھا یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. شاگردوں کی کرامت ذرا سنیے, جب حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کا انتقال ہوا نا تو ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے, بہت پریشان تھے, سرکار ان کے خواب میں آئے اور ان کو کہا صرف الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ. فرما پریشان کیوں ہے, جا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر. یہ تہذیب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے یحییٰ ابن یحییٰ کے ترجمے میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں خود رسول اللہ نے کہا کہ یحییٰ ابن یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر جا, میں تجھے کہتا ہوں, اور وہاں جا کر رب سے سوال کر خدا تیری حاجت پوری کرے گا. تو کہتے ہیں میری آنکھ جس وقت کھولی اسی وقت ہی میں دوڑا, دوڑ کر حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر گیا اور کئی دنوں سے جو میری مرادیں پوری نہیں ہوئی تھی ان کی قبر پر میں نے دعا کی, ابھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا کہ میرے تلمیذ نے بتا دیا کہ فریاد پوری ہو چکی ہے. تو یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام اعظم کے. اب بتاؤ امام اعظم کا کیا مرتبہ ہوگا, شاگردوں کو ایسے ثابت. یہاں پر ایک لطیفہ سنیے, حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں واضح طور پر امام شمس الدین زہبی نے تذکرۃ الالفاظ میں لکھا ہے کہ جب ان کے دارالافتاء میں کوئی بندہ فتویٰ پوچھنے آتا, حالانکہ محدث ہیں, دیکھو امام بخاری ان سے حدیث کو شروع کرتے ہیں, بخاری شریف میں درجنوں حدیثیں, کئی سو حدیثیں, یحییٰ ابن یحییٰ, یحییٰ ابن معین, وقیہ بن جراح, یہ بڑے جل و قدر محدث ہیں, امام بخاری ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. لیکن جب یہ محدث تو ہیں, لیکن ان کے مدرسے میں جب کوئی بندہ فتویٰ لینے آتا تو علامہ زہبی لکھتے ہیں یفتا بقول ابی حنیفہ. یہ بھابی تانا دیتے, تم قول ابی حنیفہ بیان کرتے ہو. میں نے کہا امام بخاری کی جن سے چلتی ہے نا وہ بھی قول ابو حنیفہ ہی کو پکڑتے تھے. تو یہ باقاعدہ لکھا ہے یفتا بقول ابی حنیفہ, وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کس سے؟ فرما قول ابی حنیفہ سے, امام اعظم ابو حنیفہ کے قول سے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. یعنی ان کا یقین تھا, تھے محدث لیکن ان کو پتا تھا ابو حنیفہ کا قول یقیناً قول مصطفیٰ کی تشریح ہے, مزاج مصطفیٰ کی تفہیم ہے. تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیے. تو حضرت گرامی ایک نہیں ایسے درجنوں راوی موجود ہیں جو حضرت امام بخاری کے دادا استادوں میں سے. آخری ایک بات یہاں پر سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. امام بخاری کی کتاب میں 22 حدیثیں ایسی ہیں, کتنی؟ 22, جس کو ثلاثیات کہتے ہیں. ثلاثیات, ثلاثیات روایت حدیث میں وہ درجہ ہوتا ہے, یعنی وہ محدث جسے رسول اللہ تک پہنچنے میں واسطے کم ہونا تو اس کے تمغے بڑھتے ہیں, اس کے تمغے بڑھتے ہیں. جو راوی جتنا, جیسا ہم ہیں, ہم اپنے پیر کے پاس جائیں گے, ہمارے پیر سے وہ پیر, وہ بھی وہ اپنے پیر, وہ اپنے پیر, وہ اپنے پیر, کرتے کرتے کئی سندوں کے پاس ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. لیکن محدثین کا طریقہ کار یہ ہے, اور میرے امام امام اعظم حنیفہ کی جو روایات ہیں نا وہ اکثر ثنائیات ہے, دو واسطوں سے, کبھی دو واسطوں سے, کبھی ایک واسطوں سے. یعنی کس طرح آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں مجھے صحابی نے کہا, اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا. کبھی اپنے وقت کے بڑے محدث کا نام لیتے ہیں جو آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم، جیسا حضرت ابراہیم نخعی ہیں یا حضرت امام شعبی ہیں. حضرت امام شعبی بہت بڑے محدث ہیں، انہی کی تحریک پر امام اعظم نے پڑھنا شروع کیا تھا. امام اعظم کو ایک دفعہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا امام شعبی نے. امام اعظم کپڑا بیچتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کو جب گفتگو کرتا ہوا دیکھا امام شعبی نے، بہت بڑے امام ہیں، میں کتاب نہیں لایا تذکرۃ الالفاظ ورنہ ان کو میں پڑھ کے بتاتا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث ہیں وہ. انہوں نے جی امام اعظم کو دیکھا تو باقاعدہ امام اعظم کے قریب آئے اور پیشانی چومی. فرمایا تم کس ادارے میں پڑھاتے ہو؟ فرمایا میں نے تو ابھی پڑھا بھی نہیں ہے. تو فرمایا پڑھو. تو ان کی دعا اور مولا کائنات کی دعا وہاں سے چلی ہے. پھر امام اعظم نے پڑھا تو امام شعبی کی تحریک پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا. اور امام شعبی یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول کو سمجھنا ہے وہ ابو حنیفہ کے مکتب میں جائے. اب سنیے میری بات. امام بخاری نے جن حدیثوں کو اپنا تاج سمجھا ہے وہ ان کی ثلاثیات ہیں، یعنی تین واسطوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے امام بخاری، یعنی تبع تابعی، تابعی صحابی اور حضور کی بارگاہ میں. یعنی ایسی روایت ساری نہیں، ورنہ بخاری کے اندر 4500 کے قریب روایت ہیں. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے یہ. بخاری کے اندر غیر مقرر روایتیں 4500 کے قریب ہیں، لیکن صرف 22 روایتیں. کتنی بولیے؟ جس کو حضرت امام بخاری کہتے ہیں یہ میرا دل ہے، جس پر میں فخر کرتا ہوں کہ یہ سندیں مجھے ایسی ملی ہے کہ میں تین واسطوں سے حضور کے دربار میں پہنچتا ہوں. ثلاثیات کتنے ہیں؟ بولیں. وہ ثلاثیات تین واسطوں میں سے، اس میں سے 21 روایتیں. آپ تھک گئے ہیں ورنہ میں روایت پڑھتا آپ کے سامنے. اس میں سے 21 روایتیں ایسی ہیں جن میں امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. 22 روایات. اب پوچھئے ذرا ان غیر مقلدین کو، پکڑیے ذرا اور پوچھئے ان سے کہ تم امام اعظم کو محدث نہیں مانتے؟ ابھی تو جامع المسانید، انشاءاللہ میں ان قریب خریدوں گا وہ کتاب، کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے جامع المسانید، اس کی ابتدائی جلدوں پر علماء نے بحث کی ہے. اور مسند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کی کتاب ہے اس کی سندوں پر بحث کی ہے، وہ ایک الگ خاص ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یقیناً ان کی کتاب اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ مقبول ہے. امام بخاری خود کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور میں حضور کے آگے پنکھا جھل رہا ہوں. جب اس کی تعبیر پوچھی تو معبرین نے، آپ کے استادوں نے تعبیر کی کہ دراصل اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف جو جھوٹی حدیثیں آئیں گی تم اس کو حضور سے ہٹاؤ گے. تو بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید نہیں ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام بخاری بھی اس بات میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کی کتاب کا دار و مدار جس پر ہے وہ کہتے ہیں کہ آؤ نا. اور واقعی میں امام بخاری کے بعد اتنی ثلاثیات کسی نے جمع بھی نہیں کی ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابو داؤد میں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے، یہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے تہذیب و تہذیب کے اندر ثلاثیات. اور اسی کے تحت اگر آپ فتح الباری بھی دیکھیں گے تو وہاں پر وضاحتیں ملتی ہیں، اور واضح طور پر وضاحت ملتی ہے کہ 22 ثلاثیات، 22 ایسی روایات ہیں جو تین واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اس میں 21 روایتیں وہ ہیں جس میں امام بخاری رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم و حنیفہ کے شاگردوں کے ذریعے پہنچتے ہیں. میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور ایک بات یہاں پر میں عرض کروں کہ ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث کے اندر امام اعظم کا مرتبہ اور مقام بتاتے ہیں، اور مرتبہ مقام بتا یا اپنے پر بیتی ہوئی ایک بات یہ کرتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے اس بات کو. وہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ ہر چند کے میں سخت گناہگار ہوں. یہ میسج بھی ہے، دیکھیں اب ایسے لوگوں نے بھی امام اعظم کو سمجھ لیا ہے اور ان کو مرتبہ ظاہر ہوا. تم تو سنی ہو تو تمہیں امام اعظم کو کراس نہیں کرنا چاہیے. 1982 یا 84 کے اندر آج کل بڑا دھومے جو بجا رہا ہے کبھی کس کے نام پر کس کے نام پر، اس نے امام اعظم کے اجماع کو اور اصول کو توڑنے کی کوشش کی ہاں، اور اس نے عورت کی دیت کے مسئلے پر امام اعظم کے دلائل کے خلاف بات کی، اور اپنی تقریر میں یہ بکواس بھی کی کہ امام اعظم میرے حریف ہیں، میرے مخالف ہیں. وہ لوگ موجود ہیں، ہم نے بھی زیارت کی ہے، ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے. میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جند البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، ان سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، ان سے بھی زبانی طور پر میں نے سنا ہے. میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مختار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو نشتر پارک میں شہید ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم نے روایت سنی ہے کہ وہ بدبخت حضرت فقی اعظم مفتی اعظم مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالمنجدیہ میں آیا اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے. اس مسئلے پر بس یہ شیخ الاسلام جو بنا ہوا بحث کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا جی میرا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ ہے. تو یعنی جو فقہ حنفی اور اجماع فقہ حنفی کے خلاف ہے، اس پر علامہ کاظمی شاہ صاحب نے اسے گمراہ بھی کہا ہے. تو اب چاہیے کہ جو کاظمی شاہ صاحب کی محبت دل میں رکھے تو وہ اس بات پر غور ضرور کرے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ کاظمی شاہ صاحب کو وصال کو اگر 20 سال ہو گئے تو ان کے فتوے کو بھلا دیا جائے، اور دور بدل گیا ہے تو جناب بغیر توبے کے ہم ان لوگوں کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. ہم نے مر کر ان بزرگوں کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اب سنیے، تو حضرت مفتی وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ تم نے امام اعظم حنیفہ کے اجماعی مسئلے کے خلاف رائے پیش کی ہے. تو اس نے کہا میرے پاس دلائل ہیں. تو مفتی وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی شخصیت تھی نا، رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا تیرے جیسے تمہاری جوتی اٹھانے والے ہیں، سن میری بات لمبی چوڑی نہ کر، یہ رجسٹر اپنے بغل کے نیچے رکھ، ایک سوال کا جواب دے تو بحث آگے چلے گی. کہا کیا؟ کہا یہ تو نے وہ کام کیا جو مجتہد کرتے ہیں. تو بتا تو نے یہ جو خلاف اجماع فتویٰ دیا ہے تو یہ مجتہد بن کر کیا ہے یا مقلد بن کر کیا ہے؟ اگر مقلد بن کر کیا ہے تو تجھے امام کے خلاف جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر مجتہد بن کر کیا ہے تو تجھ جیسے خشخشی داڑھی والے کو مجتہد مانتا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ امام اعظم کی طرف سے مار تو رہے گی، مار تو رہے گی. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف جانے والا سنی نہیں ہوتا. جانے والا بولیے، امام اعظم کے ماننے والا کون ہوتا ہے؟ تو کبھی فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیے آپ، کہ علم کا بحر زخار ہے لیکن جب امام کا نام آئے تو سر کو جھکا دے امام صاحب کا. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تحقیقات. ادھر آپ دیکھیے اور گفتگو ختم. بزرگوں کا مقام، ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں کہ جناب مولانا ابو عبداللہ وغیرہ وغیرہ میرے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ وہ محدث تھے وزیر آبادی، ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں. بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ مطبوعین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے، یعنی مجتہدین سے محبت یہ برکتیں سے آتی ہیں. یہ ابراہیم سیالکوٹی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل عمیم سے کوئی فیض اس ذرہ مقدار پر نازل کر دیتا. اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلے سے کتب متعلقہ الماری سے نکالی، یعنی مجتہدوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ غیر مقلد تھے، انہوں نے کہا ہمارے جو لوگوں نے امام اعظم کے خلاف لکھا ہے وہ کتابیں، ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں میں نے رات کو الماری سے نکالا. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. کہتے ہیں رات کو میں امام اعظم کے خلاف کتاب پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے وقت حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل میں کچھ غبار آ گیا آپ کے لیے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میرے دل میں باتیں آ گئی، میرے دل میں آپ کے لیے بغض آ گیا، غبار آ گیا. یہ ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جس کا اثر بیرونی طور پر بھی ہوا، غبار دل میں آیا لیکن اس کا اثر میں نے ظاہر میں دیکھا کہ دن کے دوپہر کا وقت تھا جب سورج پوری طرح روشن تھا، یکایک میرے آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوپ اندھیرا آ گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میرے دل میں امام اعظم کے بغض آیا تو میرے آنکھوں سے روشنی چلی گئی. ابراہیم سیالکوٹی لکھتے ہیں تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 51 میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ مطبوعہ جو ہے مکتبہ رحمان سلفیہ، نیو سول لائن، سرگودا، پاکستان. اب ذرا سنیے اس کو، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا طاری ہو گیا، ظلماتم بعضھا فوق بعض. کہتے ہیں کہ نظارہ کیا ہوا، معن خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت امام اعظم حنیفہ سے بدزنی کا یہ نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو. کہتے کہ میں نے کلمات توبہ دورانا شروع کیے، وہ اندھیرا فوراً کافر ہو گیا اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مان کر دیا. اس وقت میرے دل میں حضرت امام اعظم حنیفہ سے، ابو حنیفہ سے رضی اللہ تعالی سے حسن عقیدت اور زیادہ ہو گئی، اور میں نے ان شخصوں سے جن کو حضرت امام اعظم حنیفہ سے حسن عقیدت نہیں ہے، امام اعظم کا احترام نہیں کرتے، میں انہیں کہا کرتا ہوں میری اور تمہاری مثال اس آیت کے مثل ہے کہ حق تعالیٰ منکرین معارج قدسیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرماتا ہے، افتمارونہ علی ما یرا، میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیا اس میں مجھ سے تم جھگڑا مت کرو۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان جلالت ہے، اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ شامی میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں تو انی لا تبرک بقبر ابی حنیفہ، کہتے اس وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پر حاضر ہوتا ہوں، اور وہاں پر میں دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں، اور دو رکعت نفل ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین میری اس مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ ادھر ابن تیمیہ نے ایک گپ لگائی ہے، کہتا وہ تو آج گنبد بنا ہے نا، اس زمانے میں گنبدوں کا کار رواج تھا، اور کیسے پتا چل گیا امام شافعی کو کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے؟ میں نے کہا تیری قبر اور یزید کی قبر تو کسی کو نہیں پتا، امام اعظم کی قبر کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے تلامذہ کافی تھے، آپ کی تحقیقات کافی تھی۔ امام اعظم کی قبر کبھی گمنام نہیں رہی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ سے متواتر تاریخ بغداد، علامہ شامی نے، دیگر کئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ائمہ سلف و خلف باطنی فیض لینے کے لیے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دربار مقدس پر حاضر ہوتے تھے۔ آج ہم بھی ان کے فضائل کو ذکر کر کے ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور دعا گو ہیں، یا اللہ ہم نے جو ان کی منقبت و شان کو ذکر کیا ہے، محض تیری رضا کے لیے ذکر کیا ہے کہ تو نے جن کے ذریعے دین کی خدمت کو، دین کے کام کو آگے بڑھایا، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین اور تیری نعمتوں کے شکر کے لیے اور کفران سے بچنے کے لیے آج یہ نشست ہم نے رکھی، اور تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں، میں حرم کے اندر سو رہا تھا، میں نے دیکھا باب بنی شیبہ سے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کہتے باب بنی شیبہ سے، یہ کشمیر محجوب شریف کے اندر ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور ایک سفید داڑھی والا آدمی بچے کی صورت میں حضور کی گود میں، اور سرکار اس کی رخسار پر بوسہ لیتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں، میں اٹھا خواب میں اور دوڑتا ہوا میں گیا، اور میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ عمر میں بوڑھا ہے، گود میں آپ کے بیٹھا ہے، آپ پیار کر رہے ہو؟ فرمایا، اے علی حجویری، یہ تیرے مسلک کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اتنا لمبا وقت آپ نے دیا، میں اتنا لمبا وقت لیتا نہیں، لیکن ایک موضوع تاکہ تسلسل کے ساتھ اور ایک دفعہ ایک مکمل ہو جائے، اسی غرض کے ساتھ ہم نے بیان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ خیرات اور انعامات اور زیادہ سے زیادہ برکات و ثمرات ہم اپنے قلوب و جگر کے اندر جمع کریں۔ اللہ رب العالمین اسی کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں با ادب ہماری قسمت میں سرکار غوث اعظم کے دربار میں حاضری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔